আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سار على هدى اسے پچھلی مجلس میں نکاح کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھیں. اس مجلس میں نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے اور نکاح کے کیا احکام ہیں, کیا نکاح میں لازم ہے اور کیا نکاح میں اچھی چیز ہے, یہ باتیں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس مجلس میں ہم یہی چیزیں دیکھیں گے. ویسے مواد بہت زیادہ ہے اور وقت کم ہے, اس لیے بہت ساری چیزیں سرسری طور پر میں ذکر کروں گا. ویسے ہم برابر وقت پر چل رہے ہیں تو یہ حصہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مجلس میں اور تھوڑا سا حصہ بچا ہوا 3 بجے کے بعد جو ہماری اس کے بعد کی مجلس ہوگی اس میں ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں نکاح کے احکام مختصراً کیا کیا ہیں, اس لیے کہ نکاح کے بہت سارے احکام ہیں تفصیلی طور پر, اور جو کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر تفصیل کی بجائے اختصار سے مختصراً ہم یہ احکام دیکھیں گے تاکہ ایک اندازہ ہم کو ہو جائے کہ نکاح کے سلسلے میں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, کیا چیزیں اس میں مستحب ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں, اس لیے کہ کتنا بڑا موضوع ہے اس میں, یعنی کتنی ساری چیزیں ہیں, ساری چیزیں ترتیب سے جمع کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. تو ہم ایک ایک حصہ لے کر اس بارے میں جو باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نکاح کی قسمیں. نکاح کی کچھ قسمیں ہیں جو حرام ہیں. یہاں یہ جو قسمیں لکھا ہوا ہے یہ جائز نکاح نہیں ہے, آپ وہاں لکھ سکتے ہیں یہ نکاح کی وہ قسمیں جو جائز نہیں ہے. پھر ہم اصلی شرعی نکاح کس کو کہتے ہیں اس کی طرف جائیں گے, لیکن یہ ابتدان ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا نکاح ہے, کون سا طریقہ ہے, نکاح کی کون سی قسم ہے جو جائز نہیں ہے. تو یہ تقریباً 3 قسمیں ہیں جو عام طور سے لوگوں میں رائج ہیں جو جائز نہیں ہے. نمبر 1 نکاح شغار, نمبر 2 نکاح حلالہ, اور نمبر 3 نکاح متعہ. یہ 3 نکاح حرام ہیں, اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے, اور ایسے طریقے سے نکاح کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اور نکاح بھی نہیں ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کیا ہے. نمبر 1 نکاح شغار جائز نہیں ہے. نکاح شغار کیا ہے اس بارے میں 2 حدیثیں ہم ذکر کریں گے. عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ راوی کہتے ہیں کہ حدثنی نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ, مجھ سے نافع نے بیان کیا, نافع تابعی ہے, عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ, جو عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا. شغار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. قلت لنافع, عبید اللہ یہ راوی ہیں حدیث کے, یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نافع سے کہا مش شغار, شغار کیا ہے؟ قال ينكح ابنت الرجل وينكحه ابنته بغیر صداق, کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور سے کرے اور اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا اور دونوں کے بیچ میں مہر نہیں ہو. ایک آدمی, چاہے وہ بہن ہو, بیٹی ہو یا اپنا رشتے کوئی رشتہ اس کا ہو, کہ میری بیٹی تمہارے سے نکاح کر دوں گا یا تمہارے بیٹے سے نکاح کر دوں گا, اور تمہاری بیٹی میرے بیٹے سے یا مجھ سے نکاح کر دو, اس طرح سے جو شرطیہ طور پر نکاح ہو اور اس میں مہر نہیں ہو, بلکہ اسی نکاح کرنے کو مہر مان لیا جائے. تو اس طرح کے نکاح کو نکاح شغار کہتے ہیں. اسی لیے نافع کہتے ہیں کہ ینکح ابنت الرجل وینکحہ ابنتہ, کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی آدمی سے کرے اور وہ اپنی بیٹی کا اس سے کرے. بغیر صداق, صداق کے معنی ہوتے ہیں مہر کے, بغیر مہر کے ایسا نکاح ہو. وینکحہ اخت الرجل, اور یہ بھی نکاح شغار کی قسم میں سے ہے کہ آدمی کسی آدمی کی بہن سے نکاح کرے خود. وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ, اور اپنی بہن کا اس سے نکاح کرتے ہیں. بِغَيْرِ صَدَاقٍ, بغیر مہر کے اس سے نکاح کرے. تو نکاح شغار یہ جائز نہیں, اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو نکاح شغار کیا ہے؟ اپنا ایک رشتہ دار, کوئی خاتون بیٹی ہو بہن ہو یا کوئی بھی ہو, اس کا نکاح دوسرے سے کیا جائے اور اس کی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے خود نکاح کرے یا اپنی اولاد سے کرائے. شرط کیا ہو بیچ میں؟ تم نکاح کرو گے تو ہم کریں گے, اور مہر اس کے دونوں کے بیچ میں مہر نہیں ہوگا, یہی نکاح مہر ہوگا. تو اس کو نکاح شغار کہتے ہیں, جائز نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج فرماتے ہیں کہ ان عباس ابن عبد اللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے بیٹے عباس, انکہ عبد الرحمن ابن الحکم ابنتہ, کہ انہوں نے عبد الرحمن ابن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. وانکہہ عبد الرحمن ابنتہ, اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح عباس سے کیا. عبداللہ ابن عباس کے بیٹے ہیں عباس, تو ان کا نکاح عبد الرحمن کی بیٹی سے ہوا اور عبد الرحمن کی کا نکاح ان کی بیٹی سے ہوا. وَكَانَ وَقَدْ كَانَ جَعَلَهُ صَدَاقًا, اور دونوں نے اس نکاح ہی کو اپنے لیے صداق یعنی مہر مقرر کر لیا. مہر نہیں دیں گے, بس تم نکاح ہمارے سے کر رہے ہیں, ہم نکاح تم سے کر رہے ہیں, یہی ہمارا کیا ہو گیا؟ مہر. ادلی بدلی ہو گیا, معاملہ برابر ہو گیا, تو مہر دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ دونوں سائڈ سے معاملہ ہو رہا ہے. تو اسی نکاح کو انہوں نے کیا کر دیا؟ مہر قرار دے دیا. وقد كان جعله صداقا فكتب معاويه ابي ابن ابي سفيان, معاويه رضي الله تعالى عنه نے ان کی طرف خط لکھا. وهو خليفه الى مروان, اور وہ خلیفہ تھے مروان کے پاس خط لکھا. يأمره بالتفريق بينهما, اور حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کر دو. نکاح کرنے کے بعد بھی کیا کرو؟ ان دونوں کا نکاح ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے, دونوں کو الگ کر دو. اور وقال فی کتابی ہی, اپنے خط میں انہوں نے کہا, ھذا الشغار قد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ, یہی وہ شغار ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی دو رشتہ دار اپنی اپنی بیٹی یا بہن یا جو بھی رشتہ دار ہے آپس میں نکاح کر لیں ایک دوسرے سے اور اسی کو مہر بنا لیں. تو یہ ایسا نکاح ہوتا ہے, ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے. اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. ہاں اگر کوئی خوشی خوشی نکاح ہو جائے اس طرح سے تو ایسا نکاح جائز ہے اگر اس میں مہر ہو تو. ہاں اگر شرط رکھی جائے تم کرو گے تو ہی ہم کریں گے نہیں تو نہیں, تو یہ بھی شغار کی قسم میں آنے کا ڈر ہے. تو شرط نہیں ہونا چاہیے اور مہر اس کا بدل نہیں ہونا چاہیے, مہر کا بدل نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے. تو نکاح شغار حرام ہے. دوسری قسم نکاح کی جو حرام ہے وہ نکاح حلالہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس کو جائز سمجھتے ہیں. حلالہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی ہے اس نے اپنی بیوی کو تیسرا طلاق دے دیا, تین طلاق اس نے دیے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی غصے میں آیا بیوی پہ تو اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی جو کر سکتا ہے, طلاق. تو گھر کے باہر گئی تو طلاق, تو یہ کھائی تو طلاق, تو نے کھانا گرم نہیں کی تو طلاق. طلاق ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو ہے ناک صاف کرے, اتنا آسان بنا لیا ہمارے معاشرے میں. شرم کی بات ہے بہت کہ آدمی اپنا یہ طاقت جو طلاق کی استعمال کرے. اچھا اب خود سب سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے, غصے میں جب اس کا پریشر بڑھ گیا, بی پی ہائی ہو گیا, تو پہلا کام کیا کیا اس نے, طلاق طلاق طلاق, تجھ کو 150 طلاق, تجھ کو 786 طلاق,
تو اس کو 5 سے 55 طلاق
دے دیا سب کچھ. اب اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گیا, شام ہوئی جب سورج ڈوبا تو اس کی عقل روشن ہو گئی. اب سمجھ میں آیا میں نے بہت غلط کیا. اب بیوی بھی سوچ رہی, رو رہی ہے, رو رہی ہے بےچاری. اب معلوم تو پڑ گیا طلاق دیا ہے. اب اس کے لیے بےچاری غلطی کس کی؟ اس کی. اب سزا کس کو ملے گی؟ اس کو. کیا کرتے ہیں اب؟ ایک راستہ اس کے لیے نکالتے ہیں کہ اب تو یہ 3 طلاق دے دیا ایک سانس میں 3 بار, اب اس عورت کے لیے یہ راستہ نکالا جاتا ہے, اب دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے. تو اب وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی, دولہا کون ڈھونڈے گا؟ پچھلا دولہا. اور ایسا دولہا ڈھونڈے گا جو کمپلسری ٹیمپرری ہو. اللہ رحم فرمائے کہ ایک رات کے لیے دولہا بنایا جائے گا, کہ ایک جو ہے ایسا ہونا چاہیے, اور ایسا بھی کوئی بوڑھا ایسا تو بھی لنگڑا لولا ڈھونڈ کے لاتے ایک دم ایسا دولہا کہ جس کو تھوڑا سا ڈرا دیے تو طلاق دینا چاہیے, نہیں تو کل کو اگر وہ بولتے میں نہیں دیتا طلاق تو کیا کریں گے. تو ایسے, اور بلکہ بعض ملکوں میں ایسے مستقل حلالہ ہاؤس ہیں کہ جہاں پر اپلیکیشن دے کے دولہا مل جاتا ہے. کیا ہے شرم کی بات ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں. اس کو زنا کہا جا سکتا ہے اور صحابہ نے اس کو زنا قرار دیا ہے. جو اسلام میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر طلاق دیا بیوی کو, رجوع نہیں کیا, پھر طلاق دیا, پھر رجوع نہیں کیا, پھر تیسرا بھی طلاق اس نے دے دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں. اتنا لمبا معاملہ, یعنی 3 مہینے والا معاملہ ہے یہ. ایک عورت کو حیض آیا, پاک ہوئی, دونوں طے کر چکے ہیں کہ اب نہیں رہنا ساتھ میں, اس نے طلاق دیا. پھر اس کے بعد 1 مہینے کی مدت پوری چلی گئی, پھر اس نے رجوع نہیں کیا, پھر اگلی مرتبہ اس کو حیض آیا, پھر پاک ہوئی, اب دوسرا ہے, دوسرا حیض ہونے کے بعد طہر میں اس نے کیا کیا؟ اس کو طلاق دیا. یہ کتوا ہوا؟ دوسرا طلاق. پھر اس کے بعد میں پھر اس کو 1 مہینہ چلا گیا, پھر حیض اس کو آیا, پھر پاک ہوئی, اب تیسرا طلاق اس نے دیا. عقل مندی تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی آدمی ایک ہی طلاق دے, پھر اس کے بعد طہر ہو, پھر طہر ہو, پھر طہر ہو, الگ ہو جائے گی, واپس چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں اس کے بعد میں, کیونکہ ایک ہی دیا اس نے. قرآن میں جو بتایا گیا وہ 3 طلاق اگر پورے دے دیا اس نے, اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد وہ دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں, نہیں یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے پھر اس کا طلاق ہو. یعنی اب یہ سے الگ ہو گئی, اب اس کی بیوی نہیں رہی, اب وہ کسی اور سے نکاح کر لے, پھر زمانہ چلا جائے یا جب جو بھی زمانہ ہو اس کے بعد پھر اگر ان کا طلاق ہوتا ہے تو یہ نکاح کر سکتا ہے. یہ سیٹنگ والا نکاح نہیں تھا. دوسرا نکاح جو ہے اس قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس طرح سے طے کیا ہوا نکاح ہو. واقعی جیسا پہلا نکاح تھا ویسا دوسرا نکاح بھی ہوا, کہ دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے. پہلی مرتبہ کیسا نکاح ہوا تھا؟ یہ اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے, اس کے بعد نکاح ہوا. تو دوسرا نکاح بھی ایسا ہی, نہ یہ کہ اس کی نیت یہ ہو کہ پہلے کے لیے حلال ہونا ہے, ایسا نکاح نہیں اسلام میں. تو حلال آج ایسے طور پر کرایا جاتا ہے, ایک تو پہلی مرتبہ اس طرح سے ایک ساتھ 3 طلاق ہوتے نہیں ہیں, وہ 1 طلاق ہوتا ہے, دونوں الگ نہیں ہوتے ہیں. دوسری مصیبت یہ کہ پھر دونوں ہونے کے بعد میں اس طرح سے ایک عورت کو چھوڑا جا, کیا گزرتی ہے اس کے اوپر, کتنی شرم اس کو محسوس ہوتی ہے کہ میرا ہی دولہا میرے لیے دولہا دیکھ رہا ہے, اور اس کو دولہے کو ڈراتے دھمکاتے دے گا چھوڑا نہیں, 2 دن, 1 دن, کتنا, ہاں 1 دن اور اتنا پیسہ, اور یہ دیکھ اس کے بعد نہیں دیا طلاق تو تیری ہڈی بستی توڑ دیں گے. اب بےچارا دیتا طلاق. اب کچھ لوگ ایسے بھی بولتے نہیں اب کیا بھی کرو نہیں چھوڑتا میں, پسند آ گئی تو کیا کرے گا بےچارا, نہیں دیتا طلاق. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ, کتنی زندگیاں اس 3 طلاق سے برباد ہو گئی, اور اس پہ مزید اور نقصان ہوا ہے اس حلالے کی وجہ سے. تو حلالہ یہ نکاح حلالہ والا جائز نہیں ہے, یہ نکاح جائز نہیں ہے. کون سا نکاح جائز ہے؟ وہ نکاح جو واقعی دونوں کی رغبت سے ہوا ہو, پھر اس کے بعد میں وہ نکاح طلاق ہو جائے دوسرا بھی, پھر جا کے اگر پہلا شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں, لیکن دوسرا نکاح پہلے نکاح کو سالو کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے ٹیمپرری طور پر نکاح کر رہے ہیں پہلے نکاح کے لیے حلال ہونے کے لیے, تو ایسا نکاح ناجائز ہے بلکہ زنا کے حکم میں وہ آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیلیں کیا ہیں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار, بہت سخت جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار, کیا میں تم کو کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ سانڈ اونٹ یا جانور ایسا چوپایا جانور, بھیڑ بکری اونٹ گائے بیل اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں, تو تیس اس کو کہتے ہیں, معز کو کہتے ہیں. انہیں تم کو میں کرائے کا اونٹ بتاؤں, ایک ایسا اونٹ جو کرائے کا. عرب میں کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی جس کے پاس اونٹنی ہے وہ کسی سے کرائے پر اونٹ لے لیتا تھا, اور اونٹ اور اونٹنی کا تعلق قائم ہوتا تھا تاکہ اونٹنی کو بچے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو, آپ دیکھیں حدیث کا آگے کا حصہ کیا ہے, آپ نے فرمایا کیا میں تم کو کرائے کا اونٹ یا کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیں. قال هو المحلل, هو المحلل, یہ حلالہ کرنے والا ہے. هو المحلل, وہ آدمی جو ٹیمپرری نکاح کر رہا ہے تاکہ وہ عورت کسی اور کے لیے پچھلے دولہے کے لیے حلال ہو جائے. جو پچھلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے یہ آدمی دوسرا دولہا نکاح کر رہا ہے وقتی نکاح, تو یہ کیا ہے کرائے پہ آیا نا, ٹیمپرری ہے, یہ اوریجنل نہیں, یہ سیکنڈ ڈپلیکیٹ ہے, یہ ٹیمپرری دولہا ہے, یہ کسی اور کے لیے حلال کر رہا ہے. تو آپ نے کہا یہ کرائے کا سانڈ ہے, هو المحلل, اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل, حلال کرنے والے کے لیے حلال کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو, والمحلل له, اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس کے لیے یہ حلال کر رہا ہے. یعنی جو دوسرا شوہر ہے وہ حلال کرنے والا, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو, اور پچھلا شوہر جس کے لیے حلال کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو, دونوں پر اللہ کی کیا ہو, لعنت ہو. اس کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا. بعض لوگوں نے اس سے دلیل الٹی لی, انہوں نے کیا کہا, دیکھو ٹھیک ہے لعنت تو ہوگی لیکن حلال تو ہوں گی نا, کیونکہ لفظ کیا آ رہا ہے, حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال ہو رہا ہے. یہاں پر حلال کرنے والا کے معنی میں نہیں ہے, حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ جس چیز پر لعنت ہوا حلال ہوتا ہے, جس چیز پر لعنت ہو کیسے حلال ہوگا, کہ لعنت بھی کرے اور حلال بھی ہے. کوئی حلال چیز پر لعنت ہوگی اللہ کے نبی, اتنی تو عقل انسان کو ہونی چاہیے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کرنا یا کروانا دونوں کیا ہے, لعنت کا سبب ہے اور یہ حرام ہے. اس سے مزید واضح روایت آتی ہے, نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما, اس موضوع پر میں حدیث تلاش کر رہا تھا, روایات بہت زیادہ روایت تھی, اگر ان سب کو میں ذکر کرتا تو یہ درس بجائے نکاح کے حلالہ والا درس ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ دو ہی روایتیں ذکر کر رہا ہوں. انشاءاللہ کسی مستقل درس میں نکاح حلالہ پہ ہم تفصیل سے شبہات اور جوابات دیکھیں گے انشاءاللہ. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا, فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا, اس نے پوچھا ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو تیسرا طلاق دیا, یعنی تین بار طلاق دیا. اس میں یہ نہیں کہ ایک ساتھ تین دیے تھے یا سٹیپس میں تین دیے تھے, یہ جو نکاح کی نوبت پڑتی ہے جب تیسرا بھی طلاق آدمی دے چکا, اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں تین دیے تھے, یہ بھی یاد رکھیں. اس نے تین طلاق بیوی کو دیے تھے, طلاق پھر طلاق پھر اس کے بعد تیسرا طلاق, تین طلاق ہو چکے تھے. فتزوجها اقل له من غير مؤامرة منه ليحلها لاخيه, تو اس آدمی کے بھائی نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا لیکن اس کی طرف سے اس کے لیے کوئی یعنی ترکیب نہیں تھی، اپنی طرف سے بھائی نے نکاح کیا اس سے، اس کی بیوی سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دیا، تیسرا اس آدمی کے بھائی نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. کیوں نکاح کیا؟ لیحلھا لاخیہ، تاکہ وہ اپنے بھائی کے لیے واپس اس کی بیوی کو کیا کر دے، حلال کر دے. هل تحل للاول، سوال کیا پوچھا، تو کیا ایسی صورت میں وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ کوئی سیٹنگ نہیں ہے، لیکن بھائی نے اپنی طرف سے بھائی پر احسان کرتے ہوئے کیا کیا، اس کی بیوی سے متعلقہ سے نکاح کر لیا، تاکہ چلو اپنے بھائی کی بیوی کو واپس اس کے لیے حلال کر دیں گے، کوئی اور آ کے نکاح کرے میں کر لیتا ہوں. اس طرح سے اس نے نکاح کیا تاکہ حلال ہو جائے. هل تحل للاول، تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ قال لا، عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ نہیں. الا نکاح رغبت، سوائے ایسے نکاح کے جو رغبت والا نکاح ہو، یعنی زبردستی کا نکاح نہیں، واقعی دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ایسا نکاح نہیں کہ پچھلے کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے، واقعی ان کا اپنا نکاح ہو، وہ نکاح کرنا چاہتے تھے اس لیے نکاح کیا ہے. ایسے نکاح کے بعد طلاق اگر ہوتا ہے تو ہی حلال ہوگی. اور کہتے ہیں کہ کننا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نکاح کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہم ایسے نکاح کو کیا شمار کرتے تھے، یہ زنا ہے، یہ نکاح نہیں ہے. تو حلالہ والا نکاح جو ہے یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس کا نام چاہے کتنا حلال کیوں نہ کر لیا جائے، نام کے حلال ہونے سے وہ حلال ہوگا نہیں ہے. پاک نکاح بولو اس کو، پاک ہوگا. کوئی آدمی غلط چیز کو، اگر شراب کو ایک دم اچھا شربت اعظم نام دے دے، اس کو شربت اعظم ہے مجھے کہ ایک بار پی لے جھوم برابر. تو نام کسی چیز کا اچھا رکھ لینے سے وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی ہے. اس چیز کی شرعی حقیقت کیا ہے وہ ہم کو کتاب و سنت سے ملے گی. اسی لیے انہوں نے کہا، یہ امام الطبرانی نے الاوسط میں اور حاکم نے اور بیہقی نے اس کو الکبرا میں ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نکاح کیا ہے، حرام ہے. مستقل اس بارے میں ہم، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی قباحتیں کیا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا میرے سامنے ایسے لوگوں کو لائیں گے تو میں تو ان کو رجم کر دوں گا. وہ ساری روایت ہیں، میں انشاءاللہ کسی درس میں ذکر کروں گا. تیسرا نکاح ہے نکاح متاع. اہل السنہ میں یہ نکاح نہیں ہوتا ہے، لیکن شیعہ میں یہ نکاح آج بھی ہوتا ہے. شیعہ میں آج بھی متاع کا نکاح ہوتا ہے. نکاح متاع ابتدائی اسلام میں ایک دور تک جائز تھا، ایک وقت تھا جس میں جائز کیا گیا تھا، خیبر کے وقت میں اس کو جائز کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد حرام کر دیا گیا. اور سارے مسلمانوں کا، اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے کہ متاع کا نکاح کیا ہے، حرام ہے. یہ نکاح بھی حرام. متاع کیا ہے؟ ابن الاثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هو النکاح الى اجل معین. متاع کا نکاح کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی ایک عورت سے کہے کہ میں دو مہینے کے لیے تم سے نکاح کرتا ہوں، یا چار مہینے کے لیے، یا ایک سال کے لیے، یا دو سال کے لیے، دس سال کے لیے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے لیے کچھ رقم مقرر کرے کہ میں اتنی رقم دوں گا، تو یہ نکاح کیا ہے؟ یہ نکاح بھی جائز نہیں ہے. شیعہ میں آج بھی چلتا ہے، بلکہ جو شیعہ متاع نہ کرے وہ شیعہ ہی نہیں، ایسا ہے. لیکن یہ نکاح ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیعہ مانتے ہیں، خود انہی کی روایت ہے جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعۃ یوم خیبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن، خیبر ایک جنگ ہوئی جو یہودیوں سے ہوئی تھی، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاع سے منع کر دیا. تو یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. تو ایسا نکاح نہیں کر سکتے. کوئی آدمی کہے اتنے سال کے لیے میں نکاح کرتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا. دوسری چیز نکاح کی ایک اور قسم، کہ ایک آدمی کی ایک بیوی ہو اور اس کے بعد پھر وہ اور نکاح کرنا چاہے تو کیا وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اسلام میں چار نکاح تک کی اجازت ہے، چار سے زیادہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نکاح آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے، کوئی آدمی اگر چاہے تو دو یا تین یا چار نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہت سوچے اور کئی لوگوں سے پوچھے، سب سے پہلے بیوی سے، ورنہ اس کا حال دوسرا کوئی جان نہیں سکتا ہے، وہ خود اس کی تکلیف کوئی جان نہیں سکتا ہے، اور اس کی دعا بہت جلد قبول ہوگی، کیونکہ جتنا مصیبت زدہ جو ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس لیے کہ جو جائز ہے اس کو حرام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہیں اور قیامت تک کے لیے حلال ہے، قیامت تک کے لیے حلال، کوئی حرام نہیں کر سکتا، لیکن ہر حلال کو کرنا ایسا ہے نہیں ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں چاہے کھڑے ہو سکتا ہے، لیکن جا کے دھوپ میں کھڑے ہو رہا ہے تو کیوں حرام ہے کیا؟ کیوں مصیبت خام؟ کبھی مصلحت ہوتی ہے، ایک آدمی مثلا اس کی بیوی ہے، بیمار ہے اور بستر پر پڑی ہوئی ہے، اب وہ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، وہ بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کی خواہشات بھی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا پاؤں پھسل جائے، زنا کی طرف چلا جائے، وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل حالات ایسے ہوتے ہیں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا ہے، تو اب ایسا آدمی کیا کرے؟ گمراہی اختیار کرے؟ ایسا آدمی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، کبھی اولاد نہیں ہوتی انسان کو بیوی سے، وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے تاکہ اس کا نسب جاری رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سماج میں ایک عورت کو عزت والے طریقے سے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی ایک دینی مصلحت ہوتی ہے، جیسے احد کے جنگ میں ہوا کہ کئی صحابہ ہیں شہید ہو گئے، ستر بیوائیں مدینہ کے اندر پیدا ہوئی، ایک دم پاک باز، اچھی اچھی نیک دیندار عورتیں، بچوں والی عورتیں، کئی بچے یتیم ہو گئے احد کی جنگ میں۔ اب ان عورتوں کا کیا کریں گے؟ ان عورتوں کو کیا کریں گے؟ ویسی رہیں، بیوہ رہیں، ان کی خواہشات نہیں، ان کی چاہتے نہیں، ان کی زندگی نہیں، ان کی اولاد کو کوئی سر پہ سایہ نہیں، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں مسلمانوں کے لیے راستہ بتایا کہ مسلمان ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیوی ہے، وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، ہر ایک پر فرض نہیں کیا، جتنے سب کے سب دو دو نکاح کرو، ایسا بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ معاشرے میں یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ایک آدمی اپنی خواہشات کے اعتبار سے بھی اور کسی کے لیے سہارا بننے کے اعتبار سے بھی دوسرا نکاح کرے۔ ایک اچھا طریقہ، شریف طریقہ رکھا گیا کہ ایک آدمی اپنی خواہشات بھی پوری کرے اور کسی کا گھر بھی بس جائے۔ کئی خواتین ہیں مطلقہ ہیں، کئی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں، کئی بچیاں ہیں، جوانی میں ایک مہینہ ہوا تھا، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی، ویسی کی ویسی ہے، کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں اس سے، ارے بیوہ ہے، معلوم نے میں نکاح کیا تو میں بھی جاتا کہ کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، توہمات میں، سپرسٹیشنز میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے کسی سے نکاح کرے کوئی غلط بات نہیں ہے، ہمارے نکاح یعنی معاشرے میں دوسرا نکاح اتنا ڈینجر ہو گیا ہے جیسے وہ زنا ہو گیا۔ ایک آدمی تو دوسرا نکاح کیا اس نے، لیکن کوئی آدمی کہیں جا کے منہ کالا کر کے آئے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کو زیادہ برا اتنا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی واقعی کسی سے عزت والے طریقے سے دوسرا نکاح کرے اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جائز ہے ہاں، لیکن ایک آدمی اگر دوسرا نکاح کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی صلاحیت ہو، کیپیسٹی اس کے پاس، ایمان کا جوش آیا، دوسرا نکاح کر لیا، اب پہلا ہی ڈھنگ سے سنبھل رہا نہیں تھا، یہ دوسرا بھی برتن لے لیا ہاتھ میں، تو دونوں پلیٹ پھوڑے گا، یہ دونوں کے لیے مصیبت بنے گا۔ اس میں بہت ہی دیکھیے دونوں چیزیں ہیں کہ یعنی دوسرا نکاح کرنا جائز بھی ہے اور بعض حالات میں اچھی چیز ہے، اور اسی طرح سے دوسرا نکاح ایک آدمی کے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے۔ ہر آدمی سوچے اس کے اپنے حالات کو. یہ نہیں کہ آدمی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اتنے نکاح کیے میں بھی کروں گا تو یہ سنت میں ادا کروں گا. بھائی کچھ سنتیں ہیں جو عمل کرنے کے لیے آدمی کو کچھ فرائض کو ریزرو کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ اس پہ عمل کرنے میں آدمی کئی غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جائے. پھر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مار پیٹ، گالی گلوچ اور یہ وہ جھگڑے، پھر طلاق. تو یہاں تک کہ نوبت اگر پہنچنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے میدان بنائے. بغیر حل چلائے اگر بیج ڈالے گا بیج ضائع ہو جائے گا. گھر میں مشورہ کیا، ذہن بنایا، بات چیت کیا، بیوی تیار ہے، اس کو سمجھایا ایسا دیکھو اتنے یہ فائدہ ہے، ایسا ہے ایسا ہے، اپنی معاشی اعتبار سے کیپیسٹی بنایا، رہنے کا انتظام کیا، دین سکھایا، پھر اس کے بعد ایک دن نکاح ہوا، سب خوش ہیں، یہ بھی خوش، بیوی بھی خوش، پہلی بھی خوش، دوسری بھی خوش. تھوڑی خوش نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی وہ سمجھ سکتی ہے چلو ٹھیک ہے. جب گھر میں ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا بچہ تھوڑا ستاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میرا دشمن آیا گھر میں، مجھ سے زیادہ اس کی طرف ایسا ہوتا ہے، اتنا تھوڑا بہت تو رہے گا لیکن ایک دم گھر میں قیامت آ جائے، دھوم مچ جائے، ماتم ہو جائے، اس کا جینا اس کو گھر میں پاؤ روکو کہ نہیں، آیا جا کے دیکھا پھر بھاگا. ایسا اگر حال ہو جائے کہاں جاؤں کہاں نہیں، رات ہوگی تو ڈر شروع، ابھی اس کو کدھر جاؤ، کون سے گھر پہ جاؤ، ادھر گئے تو ادھر ٹینشن، ادھر گئے تو ادھر ٹینشن. اگر ایسے حالات کسی کے ہونے والے ہوں ایسا لگتا ہے اس کو اور سمجھ سکتا ہو کیا حالات ہو سکتے ہیں، ایسا آدمی ایک نکاح میں سکھی رہے، وہ دکھی نہ ہو. ہاں جو آدمی سنبھال سکتا ہے، اس کے گھر کا مزاج بن چکا ہے اور اس کے اندر معاشی اعتبار سے کیپیسٹی ہے تو کرے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں پہلے کر لو بعد میں سنبھال لیں گے. بعد میں کوئی نہیں سنبھال پاتا ہے، بعد میں سنبھالنے کے لیے اس کو دوا کھانے میں سنبھالنا پڑتا ہے، پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی سوچا سمجھا فیصلہ آدمی کا ہونا چاہیے. خواتین کو بھی اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ واقعی جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور اگر شوہر حقوق دونوں کے ادا کر سکتا ہے، واقعی وہ تیار ہے کہ میں دونوں کو اسی طرح سے تعلق اور اسی طرح سے فائنینشلی اعتبار سے سپورٹ کروں گا، وہ بھی اپنے دل کو تھوڑا وسیع کریں، اپنی دوسری بہنوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جن کو کوئی بڑا لیکچر تو دے دے گی عورت، لیکن واقعی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو جو متعلقہ ہے، بیوہ ہے، اس کو اپنے گھر میں جگہ دے، اپنے شوہر کے لیے راضی ہو کہ واقعی اس کا شوہر کسی اور گھر کو بھی سنبھالنے والا بنے، ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. تو یہ ایک بیلنسنگ معاملہ ہے، دونوں طرف سے سوچنا چاہیے. اگر کسی گھر میں یہ نہیں ہو سکتا ہے، شوہر کو چاہیے عزت سے اپنا ایک نکاح پہ خوش رہے، لیکن اگر واقعی بیوی بھی تیار ہے اور یہ بھی تیار ہے اور استعداد ہے تو پھر اگر نکاح کرتا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تھوڑا وارننگ کا انداز اختیار کیا ہے. کیسا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، اپنی پسند سے تم نکاح کرو، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو تین یا چار، دو بیویاں یا تین بیویاں یا چار بیویاں، چار پہ اللہ نے اکتفا کیا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لیکن تمہیں اگر ڈر ہو کہ تم دونوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم دونوں میں عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے. فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی بہتر ہے، یا پھر جو باندی ہے باندی سے رشتہ رکھ سکتے ہو، غلام ہے، اس زمانے میں تھے، آج تو نہیں ہے، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے. تو پھر اگر تم دو بیویاں نہیں کر سکتے ہو تو پھر دونوں میں عدل نہیں کر سکتے ہو، ایک ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ایک ہی یا پھر باندی. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی نہیں کرو گے، بے انصافی نہیں کرو گے، کیونکہ اگر جوش میں آ کے دو نکاح کر لیے اور تنخواہ کم ہے اور ایسی صورت میں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کریں، پھر شروع کر دیا حرام، پھر سود بھی لے رہا ہے، پھر غلط طریقے سے کما رہا ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس جا رہا اس کو جھوٹ بول کے، اس کے پاس جا رہا جھوٹ بول کے اس کو، پھر دھوکا اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، پھر ایسا جب کرنا پڑے اس کا بھی دین خراب، دونوں کا دین خراب، اور آپس میں محبت ختم، اور آپس میں سازشیں شروع، تو یہ سارا معاملہ اگر ہونے والا ہے تو ایک ہی کیا ہے بہتر ہے۔ تو یہ جائز ہے دو نکاح کرنا، لیکن اس میں قید ہے کہ عدل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ عدل کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں مالدار ہیں اور کئی کئی ان کے پاس کروڑوں کی ان کے پاس جائیداد ہیں پیچھے چھوڑنے کے لیے، اور ان کی بیویاں ان کی مانتی بھی ہیں، سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، ایسے لوگ نکاح کریں تو کسی کا گھر بس سکتا ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان پر کمپلسری بھی لوگ پیچھے پڑ جائیں مالداروں کے، چلو دوسرا نکاح کرو ابھی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ما طاب لکم، تم کو جو پسند ہے، اب نہیں پسند ہے کسی کو نہیں کرے گا، اس کی مرضی ہے، ضروری نہیں کہ دو نکاح کرے۔ تو یہ شرعی حکم ہے، ایک آدمی چاہے تو دو نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہت سوچے سمجھے، اس لیے کہ اکثر لوگ ہمارے اپنے معاشرے میں نکاح کرتے ہیں دوسرا، لیکن نبھا نہیں پاتے ہیں، اور جو نبھا پاتے ہیں بہت خوش قسمت ہیں، جو نبھا پاتے ہیں اور بیویاں خوش ہیں آپس میں، تو یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اتنی بڑی چیز کر رہے ہیں، بہت قربانی کی چیز یہ ہے۔ قیس ابن حارث فرماتے ہیں اسلمت وعندي تمام نسوتي، میں نے اسلام قبول کیا تو میری آٹھ آٹھ بیویاں تھیں، فذکرت ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منهن اربع، ان میں سے بس چار کو چن لو، یعنی چار سے زیادہ نکاح رکھ سکتے ہیں نہیں، تو ان کی آٹھ بیویاں تھیں، تو عربوں میں کوئی حد ایسی تھی نہیں کہ اتنی بیویاں کرنا ہے کتنی بیویاں کرنا ہے، تو ان کی آٹھ بیویاں تھیں، جب اسلام قبول کیا تو آپ نے چار کو طلاق دینے کا حکم دیا اور چار سے نکاح باقی رکھنے کا حکم دیا، تو چار سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بیچارے کچھ لوگ ہیں اہل حدیث کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک چار سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، چار سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی نے ایک نکاح کیا پھر طلاق ہو گیا، دوسرا کیا بیوی مر گئی، تیسرا کیا پھر طلاق ہو گیا، تو پھر اس سے چوتھا آپ کرے کہ نہیں کرے، پانچواں کرے کہ نہیں کرے، ایک وقت میں چار نکاح، ایک وقت میں ایک آدمی کی نکاح میں چار عورتیں ہوں یہ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز ہے نہیں جائز ہے۔ عربوں میں آج بھی عام طور سے ایک سے زیادہ نکاح لوگ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی وہ سمجھتے نہیں، ہمارے یہاں پر یہ عام طور سے نہیں ہے، لوگوں کا ذہن بننا چاہیے اور لوگوں کا ذہن عدل و انصاف کا بھی بننا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم کو ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی، تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وارننگ آپ سن لیں، آپ نے فرمایا من کانت لہ امرأتان، جس کی دو بیویاں ہوں، اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دو کرنا لازم نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا آپ کہتے دو کرنا ہی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، دو کرنا چاہے کوئی بیویاں وہ کر سکتا ہے، ہر ایک پر لازم نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کر دیا دوسرا نکاح کرنے سے، کہا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کے گھر میں اور دوسرا دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی، کسی اور سے نکاح کا ارادہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے وہ لوگ، تو کہا کہ نبی کی بیٹی اور اس کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتے گھر میں، تو حضرت علی کو منع کر دیا۔ تو اس طرح سے مطلب یعنی کوئی آدمی نہیں کرنا چاہے دوسرا نکاح تو اس کے اوپر پبلک فورس کر کے اس کو زبردستی کا دولہا نہیں بنایا، ارے تم کو مال دیا نا اللہ نے، کرو جلدی کرو کرو، پیچھے پڑ گئے، اب بیچارہ سب کی ترکیب میں آ کے بن گیا دولہا، اس کے بعد گھر میں جا کے بھی دولہا بن جاتا ہو، مصیبت ہو جاتی اس کے لیے۔ من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما، کسی کی دو بیویاں ہوں اور دو میں سے ایک کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو جائے، جاء یوم القیامت وشقہ ماء، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ ایک طرف سے جھکا ہوا ہوگا، پیرالیسس میں کیسا ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا کیا ہوگا جھکا ہوا ہوگا, یعنی آدھا اس نے صحیح رکھا آدھا غلط, ایک طرف مڑ گیا تو وہ قیامت کے دن مڑا ہوا ہی آئے گا, جھکا ہوا ہی آئے گا. کیوں؟ دنیا میں ایک بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا اس کا. اس کو امام احمد, ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو دو نکاح کرنا, ایک سے زائد نکاح کرنا, زیادہ سے زیادہ چار جائز ہیں, لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ عدل ہونا چاہیے اور کسی سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, اور بہتر یہی ہے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے پوچھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, تو اس کو جواب اب مفتی صاحب کیسے جواب دیں گے اس کو؟ مفتی صاحب دو طرح سے جواب دینا چاہیے اس کو, ضروری ہے بھی نہیں بھی. ضروری نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر بغیر پوچھے کر لیا تو نکاح ہو جائے گا, تو ضروری نہیں ہے. لیکن ضروری ہے اس لیے کہ اگر بغیر پوچھے نکاح کیا تو جینا مشکل ہو جائے گا تیرا, کہ ایک بار بھروسہ ٹوٹ گیا بیوی کا, اتنا بڑا کام کر کے آئے, میرے کو بولے بھی نہیں, جوتے چپل لاتے میرے کو پوچھتے, کپڑے لانے کے لیے میرے سے پوچھتے, ہر چیز پوچھتے ہیں, اور اتنا بڑا کام کیا زندگی کا, ایک بیوی اٹھا کے لے آیا اور میرے سے پوچھا تک نہیں, اب کیا بھروسے کی لائق نہیں رہی؟ ایسا ہو جاتا عورتوں کا. عورت کے لیے بہت ڈینجر چیز ہے یہ, عورت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے یہ, وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی اس چیز کو. اس لیے ایسا اس کو نہیں ہو کہ مجھ کو چیٹ کیا ہے, مجھ کو دھوکہ دیا, ایسا نہیں فیل ہونا چاہیے. اس لیے پوچھ تاچھ کر کے صاف بول بتا کے اچھی طرح سے ایک آدمی نکاح کرے, یہ زیادہ بہتر ہے اگر کرنا ہے تو. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نکاح ہیں اور کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ بھی لوگوں کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا کون سا رشتہ حلال ہے, کون سا کس سے نکاح کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے. تین اعتبار تھے, ایک تو دو رشتے ہیں, ایک تو وہ رشتے ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے, کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. دوسری وہ عورتیں ہیں, وہ رشتے ہیں کہ جن سے کچھ حالات میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ حالات میں نکاح کر سکتے ہیں. کیسے میں آگے بتاؤں گا, کنڈیشنل ہے ان سے نکاح نہیں کرنا, ان کی حرمت وقتی ہوتی ہے, اور کچھ حرمتیں ہیں کچھ حرام ہیں کہ ہمیشہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا نکاح, زندگی بھر کے لیے حرام. کچھ ایسا ہے کہ ہاں حرام ہے لیکن ایسا ہو گیا تو حلال ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہوں کیا ہے. جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ تین قسم کے رشتے ہیں. ایک نسب کے اعتبار سے, پیدائشی رشتے کے اعتبار سے, خون کا رشتہ جس کو آج بولا جاتا ہے, نسب کے اعتبار سے. دوسرا رضاعت کے اعتبار سے, رضاعت کے اعتبار سے, دودھ کے اعتبار سے, دودھ پلانے کے اعتبار سے. تیسرا مصاہرت کے اعتبار سے, یعنی سسرال کے اعتبار سے, بیوی کے رشتے کے اعتبار سے. تو تین اعتبار سے رشتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان عمہا من الرضاعت یسمى افلح, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ کا, دودھ کے رشتے کے اعتبار سے چچا تھے جن کا نام افلح تھا. افلح استأذن علیہا فحجبته, وہ آئے گھر پر اور ان سے حضرت عائشہ نے پردہ کیا. فأخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. فقال لها لا تحتجبی منه, آپ نے کہا ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب, اس لیے کہ رضاعت سے رشتہ ویسے ہی حرام ہو جاتا ہے جیسے نسب سے حرام ہو جاتا ہے. یعنی تمہارا یہ جو رشتہ ہے دودھ پینے کی, مثلا ایک عورت ہے جس نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا اور ایک لڑکی کو دودھ پلایا, اگر اس طرح سے بچپن میں دو سال کے پہلے اگر لڑکے اور لڑکی کو اس عورت نے دودھ پلایا اور پانچ مرتبہ سیر ہو کر بچے نے پیا اور الگ ہوا, بھوک کی حالت میں رغبت سے اس نے دودھ پیا اور الگ ہو گیا, پانچ مرتبہ ایسا اگر ہوا تو دونوں بھی, یہ لڑکا اور لڑکی دودھ پینے والے, دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہو جاتے ہیں. یہ بہت ساری عورتیں جانتی نہیں ہیں. بعض گھروں میں کیسا ہوتا ہے کہ چلو یہ کام کر رہی ہے فلانی, تو اس میں دوسری کوئی ہے, بہن ہے, فلاں ہیں فلاں ہیں, وہ بچے کو ٹھیک ہے میں پلا دیتی ہوں دودھ, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن دودھ اگر اس نے پلایا ہے بچے کو اور پانچ مرتبہ اگر پلا دیا ہے سیر ہونے کے اعتبار سے کہ بچہ اپنی مرضی سے پیے اور چھوڑ دے, تو وہ اس کی کون ہو گئی؟ اب ماں ہو گئی. وہ اب اس کی بیٹی سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے اور کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا, وہ اس کی سگی بہن ہو گئی. تو یہ بات یاد رکھیں. تو یہ رضاعت اس کو کہتے ہیں, اس کو رضاعت کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ رشتے جیسے خون کے رشتے ہیں, نسب کے ہیں, حرام ہو جاتے ہیں, ویسے دودھ والے رشتے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی رشتے ہیں جن کو بتایا کہ یہ رشتے ہیں جو نکاح کے لیے حرام ہیں, نکاح کے لیے حرام ہیں. کیا رشتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت, یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 23 ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واقواتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں نکاح کے لیے. کون 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 سے رشتے ہیں؟ امہاتکم, تمہاری مائیں نکاح نہیں کر سکتی, تو ہم سبھی جانتے ہیں. لیکن عربوں میں باپ کی یعنی باپ کے مرنے کے بعد بعض اوقات سوتیلی ماں سے اس طرح سے لوگ نکاح کیا کرتے تھے, یا بہت ساری خرافات وہاں پر تھی تاکہ جائیداد یہ خود ہڑپ کر جائے. تو اللہ نے اس کو بھی منع کیا کہ اپنے باپ کی بیوی سے تم نکاح مت کرو, اللہ نے اس کو منع کر دیا. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں, وبناتکم تمہاری بیٹیاں, واخواتکم تمہاری بہنیں, وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں, وخالاتکم اور تمہاری خالائیں, سگی پھوپھی سگی خالہ اور اسی طرح سے ماں بیٹی بہن سب حرام ہیں, ان سے نکاح جائز نہیں ہے. وبنات الاخ وبنات الاخت, اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں, ماموں سے نکاح ہوتا ہے؟ نہیں. اسی طرح سے یعنی بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی, اس سے دونوں سے نکاح نہیں ہوتا ہے, چچا سگے چچا سے بھی نکاح نہیں ہوتا ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں ہیں, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں یعنی وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, یعنی کون؟ بیوی کی ماں, ساس, ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہے نکاح؟ حرام ہے. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جو پچھلے شوہر سے ہو, کسی عورت ہے اس کے پچھلے شوہر کی کوئی بیٹی تھی اور اس نے نکاح کیا اور اس عورت سے دخول بھی کیا, کچھ چیزیں شرم کی ہوتی لیکن بتانا ضروری ہے کہ اس عورت سے اس نے جماع کیا, مباشرت کی, انٹر کورس کیا, اس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا, ہم بستری کی, تو اس عورت کی بیٹی سے بھی نکاح کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. ہاں, فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, ہاں اگر تم نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس سے دخول سے پہلے ہی تمہارا طلاق ہو گیا, تو پھر اس کی اگر کوئی بیٹی پچھلے شوہر کی تھی تو اس سے بھی نکاح جائز ہے, لیکن دخول کرنے کے بعد جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں, وہ بیٹے جو تمہاری اپنی صلب سے ہیں, تمہارے بیٹے اپنے بیٹے, ان کی بیویوں سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں جمع کرو. دو سگی بہنیں, دو سگی بہنوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی ایک ساتھ دونوں نکاح میں ہیں؟ نہیں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے نکاح کیا پھر اس کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا, یہ چلتا ہے. ایک بہن سے نکاح کیا, طلاق ہوا تو دوسری بہن سے نکاح کیا, یہ چلتا ہے. لیکن دونوں بہنیں ایک وقت میں نکاح میں ہوں, یہ جائز ہے؟ نہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو, یہ بھی جائز نہیں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ, ہاں جو پہلے گزر چکا تو گزر چکا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. جو پچھلے نکاح تمہارے کیے تھے تم نے, تو تو وہ نکاح اگر ایسے کیے تھے اللہ اس کو معاف کرنے والا یہ گناہ ہے، اس گناہ کو اللہ معاف کرے گا. ہاں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کہ ایک آدمی مثلا مسلمان ہوا اور اس کو معلوم ہوا اور اس نے دو بہنوں سے نکاح کیا تھا، اب معلوم ہونے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کو طلاق دینا پڑے گا. دونوں ایک نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں. مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں مسئلہ ہے کہ دو سگی بہنوں سے نکاح ایک وقت میں نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے جس میں اللہ نے ان رشتوں کی تفصیل بیان کی ہے. تو یہ ابدی طور پر اس میں کئی رشتے اللہ نے بیان کیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کچھ نکاح ایسے ہیں جو کسی شرط کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، کسی ایک یعنی رکاوٹ کی وجہ سے وہ حرام ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا، ایسا نکاح جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. یعنی مطلب ایک عورت سے نکاح کیا، اب اس کی بہن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں. اگر اس کو طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب تک کہ پہلی اس کی بہن نکاح میں ہے دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو وہ حرام ہے لیکن ٹیمپرری حرام ہے، اس شرط کے ساتھ حرام ہے کہ پہلی بہن اس کے نکاح میں ہے. اگر یہ نہ ہو نکاح میں تو دوسری بہن اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا یہ مسائل بعض اوقات تھوڑے پیچیدہ اور مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہم کو سمجھنا ضروری ہے. اگر نکاح کو آپ کو جاننا ہے، نکاح کے مسائل، یہ ساری باتیں معلوم ہونی پڑیں گی آپ. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، ایک ساتھ دونوں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ایک ایک کر کے نکاح میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے. اسی طرح سے پھوپھی اور بیوی، یعنی بیوی کی پھوپھی کو بھی اس کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور بیوی کی خالہ کو بھی اس کے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں. یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأۃ وعمتها، ایک عورت یعنی بیوی اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی نے بیوی سے بھی نکاح کیا، پھوپھی سے بھی نکاح کر دیا، دونوں بیویاں ہیں اس کی، تو یہ جائز نہیں ہے. ولا بین المرأۃ وخالتها، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک عورت سے بھی نکاح کرے اور اس کی خالہ سے بھی نکاح کرے ایک ہی وقت میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مسلم کے الفاظ میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ لا تنکح المرأۃ علی عمتها ولا علی خالتها، کہ کسی عورت سے نکاح نہ کرے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کے نکاح کے ساتھ، کہ جبکہ اس کی خالہ اور پھوپھی نکاح میں ہو تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ نکاح کی یعنی وہ رشتے ہیں جن سے وہ خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح سے یعنی مثلا ماں سے نکاح حرام ہے، تو ماں کے اوپر جتنے رشتے جائیں گے، نانی اور پرنانی اور اس طرح سے، ان سے بھی نکاح علماء نے کہا کہ اس میں نکلتا ہے کیونکہ وہ بھی ماں کے حکم میں ہیں، تو ان سے بھی نکاح حرام ہے. اسی طرح سے بیٹی ہے، تو بیٹی کی بیٹی کی بیٹی، اس طرح سے پورا نیچے تک یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. تو اس طرح سے پوری نسل حرام ہو جاتی ہے اگر اس سے نکاح حرام ہے تو. ہاں اگر ایک مثلا دو بھائی ہیں، ایک کا بیٹا ہے ایک کی بیٹی ہے، تو وہ بیٹا بیٹی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. مثلا جو کزن جس کو ہم اپنے یہاں پر کہتے ہیں، کہ ایک آدمی ہے اس کی بیٹی ہے، اس کا بھائی ہے اس کا بیٹا ہے، تو یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اگر چچا سگا نہیں ہے بلکہ کسی اور رشتے سے چچا ہے، تو اس سے نکاح جائز ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چچا ہیں کون؟ ابو طالب. اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی. لیکن حضرت فاطمہ کس کے نکاح میں تھی؟ تو چچا زاد بھائی یعنی رشتے سے اگر دیکھا جائے تو چچا ہوئے حضرت عائشہ کے، ان کے حضرت فاطمہ کے چچا ہوئے حضرت علی، والد کے بھائی لیکن دور سے ہیں, سگے نہیں ہیں, تو نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھوڑا بعض اوقات کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, تو یہ رشتے آپ یاد رکھیں جس نوٹس میں آپ کو جو بتائے گئے ہیں, پھر اس میں سے اور فروع نکلتی چلی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں نکاح کے لوازمات کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں جو نکاح کے لیے ضروری ہیں, اور نکاح کے آداب کیا ہیں, کیسے طریقے سے نکاح ہونا چاہیے. نمبر ایک, نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. ولی, ولی کا مطلب وہ نہیں ولی اللہ کہ چلو نکاح کے لیے درگاہ پہ جائیں گے. ولی کا مطلب یہ کہ کسی یعنی بچی کے والد کی یا جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کی اجازت ہونا چاہیے, اس کے بغیر نکاح ہوگا نہیں, ہو سکتا ہے. اس کو ولی کہتے ہیں, ولی یعنی سرپرست, اس کا ذمہ دار, اس کے اوپر جو نگرانی کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی, نکاح نہیں ہوتا ہے بغیر ولی کے. حنفی مذہب میں ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے, لیکن اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے, ولی کی اجازت ضروری ہے. لیکن احناف کے نزدیک, حنفی حضرات کے نزدیک لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. کتنی ڈینجر چیز ہے آپ سوچیے کہ کالج میں کسی نے بیوقوف بنا لیا کسی لڑکی کو اور بولا چلو نکاح کریں گے, جا کے نکاح کر لے اگر مولوی صاحب, لے لے 500-600 اور کر دیں نکاح اگر, اور دو لڑکے لچے لفنگے اگر جمع کر لے ساتھ میں, دو گواہ بنا لے. یہ ہوتا ہے عام طور سے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک ایسا نکاح ہوتا ہے. نکاح ہو گیا آپ کا, اب باپ کا سر جھک گیا, بیٹی اپنے مرضی سے کسی سے بھی نکاح کر کے جا سکتی ہے, اس کی بیوی ہو گئی. لیکن شرعی اعتبار سے ہمارے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہوتا ہے. حدیث صاحب لا نکاح الا بولی, نکاح نہیں ہوتا ہے بغیر ولی کے. اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی. اسی طرح سے اس کو بہت سخت لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا, آپ نے فرمایا ایما امرأت نکحت بغیر اذن ولیہا, جو عورت اپنے ولی کی, اپنے سرپرست کی مرضی کے بغیر نکاح کرے, فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل, تین بار آپ نے کہا اس کا نکاح باطل ہے. باطل ختم, برباد ہے, نہیں ہوتا. اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح نہیں ہوا ہے. اس کو بھی امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہے نہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ لڑکی کا چھوٹا بھائی, کہ گڈو مڈو کو تیار کر کے لے گی نکاح کے لیے, وہ میرا ولی ہے. ہاں, کہاں انگوٹھا لگانا ہے بتاؤ, ایک انگوٹھا منہ میں اس کا. ولی کون؟ سرپرست, اس کا, اس کی پرورش کرنے والا, باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا بالغ ہو اگر باپ نہیں ہے مثلا, چچا ہے, چچا ہے اس طرح سے کوئی, یا دادا ہے مثلا. تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں, سرپرست ہوتے ہیں, یہ اس کا ولی بن سکتا ہے. کسی کو بھی زبردستی تم ولی بن جاؤ نا نکاح کے لیے, اچھا تو یہ کرائے کا ولی چلتا نہیں, چلتا ہے. کسی کو بھی پکڑ لیا ہو, چچا سارا ادھر آؤ, کیا کام ہے, آپ ولی بنتے کہ نکاح کے لیے, چلو ٹھیک ہے, تو ایسا ولی بنتا ہے نہیں. واقعی اس کا سرپرست ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا بغیر ولی کے نکاح باطل ہو جاتا ہے. کسی کا اگر ولی نہیں ہے, مثلا کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی خاتون مسلمان ہو گئی اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے, اب اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے اس کا, تو کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں جیسے کوئی ہجرت کر کے آ جائے مسلمانوں کے ملک میں, عورت غیر مسلم مسلمان ہو جائے, تو اب اس کا ولی کون ہوگا؟ بادشاہ مسلمانوں کا حاکم اس کا ولی ہوگا. یا ایک ایسی عورت ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے, تو سماج میں جو بڑے ذمہ دار قسم کے افراد ہوتے ہیں, جو سماج کی نگرانی کرتے ہیں اور سماج میں لوگ ان کی مانتے ہیں, عزت دار اور بڑے لوگ ہوتے ہیں, تو ایسوں میں سے کسی کو بھی ولی بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اتھارٹی ہوتے ہیں سماج میں جن کی لوگ مانتے ہیں, تو ان کو ولی بنایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی, بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے. والسلطان ولی من لا ولی له, اور جس کا کوئی ولی نہ ہو, سرپرست نہ ہو, تو بادشاہ سلطان اس کا ولی ہوتا ہے، مسلمانوں کا حاکم گورنر ہے، خلیفہ ہے، جو بھی ہے امیر ہے مسلمانوں کا، وہ اس کا ولی ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو بڑے ہوتے ہیں، جو قاضی ہے یا جو بھی سماج میں بڑے لوگ مانے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ولی بنایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ولی کیسا ہونا چاہیے؟ ولی سمجھدار اور بھلا چاہنے والا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ولی غلط بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات لڑکی کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو روک کے رکھنے کے لیے بھی، یا بعض اوقات لڑکی جاب کرتی ہے اور اگر وہ جاب چھوڑ دے تو اس کی تنخواہ گھر میں آنا بند ہوگی، اس لیے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں گھر کے لوگ، باپ ہی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے جو اس کا جلدی نکاح ہی نہیں کرتا، ایسا بھی ہوتا ہے، بہت بدقسمتی کی بات ہی ہے، بہت افسوس کی چیز ہے۔ تو اگر ایسا کوئی ولی ہے تو ایسا ولی اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا ولی کون بنے گا؟ مسلمانوں میں وہ جو عزت دار ہو اور اتھارٹی رکھتا ہو، حاکم اس کا ولی، وہ حاکم کے پاس جا کے بول سکتی ہے میرے والد ایسا ہے، یہ میرا نکاح نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ایسا 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 ہے۔ تو اگر جو ولی ہے وہ بھلا نہیں چاہتا ہے، وہ زبردستی رکاوٹ ڈال رہا ہے نکاح میں، تو ایسے ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ حاکم ولی بن جائے گا۔ اسی لیے ولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ لا نکاح الا باذن ولی مرشد، کہ صحیح رہبری کرنے والے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، اور یا پھر کسی بادشاہ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، یعنی ولی اگر نہیں ہے تو پھر سلطان ہونا چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی ولی اس کا بننا چاہیے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو امام البیہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عورت عورت کی ولی نہیں بن سکتی ہے، باپ کی بجائے کسی طرح سے رو کے ماں کو راضی کر لیا کہ فلاں مجھ کو بہت پسند ہے، اور چپکے چپکے ماں کو لے کے گئی اور نکاح کر لیا، ماں نے بولا میں ماں ہوں اس کی، میں کرتی ہوں دستخط، اور نکاح ہو گیا، نہیں ہوتا ہے نکاح اس سے۔ عورت عورت کی ولی بن سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کروا سکتی ہے، ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کروا سکتی ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے لیے ولی بن سکتی ہے؟ نہیں۔ اور ایک عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے؟ میں بول رہی نا نکاح کے لیے تیار، اور کیا چاہیے؟ جیسا ہمارے کیا بولتے ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، کیا کرے گا قاضی، دو گواہ چاہیے، ولی چاہیے، وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سب راضی ہیں، ولی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، اور دو گواہ بھی موجود ہیں، تو اب قاضی صاحب کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح پڑھانا پڑے گا۔ لیکن صرف یعنی لڑکا لڑکی راضی ہیں تو قاضی، ڈینجر معاملہ ہے، بہت غلط ہے، نکاح نہیں ہوگا اس سے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا جو حدیث میں نے ذکر کی، کہ عورت عورت کے لیے ولی نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہے کہ ولی اپنی مرضی سے زبردستی کسی کا نکاح کر دے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور پہلے بہت ہوا کرتا تھا، باپ بیٹی کو پوچھتا بھی نہیں، کسی سے بھی نکاح کر دیا، مالدار گھر دیکھا، پھر شرابی ہے، کبابی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، کر دیا نکاح، اس کیسا ہے اخلاق میں، کیسا ہے کردار میں، کیسا، کچھ نہیں، بس پیسے والی پارٹی ہے۔ تو بعد میں یہ بہت مصیبت بن جاتی ہے، یہ جہنم میں ڈالنے جیسا ہے۔ اپنی اولاد کو پال کو اس کے بڑا کر کے کسی کے بھی جانور کے گلے میں باندھ دیں، آپ بتائیے زندگی بھر وہ گھسیٹے گا اسے، کیا حال ہوگا اسے۔ تو زبردستی کسی بچی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تستأمر الیتیمۃ فی نفسہا، ایک یتیم بچی بھی اگر ہے تو اس سے اس کے نکاح کے سلسلے میں اس کی اپنی ذات کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی اجازت لی جائے گی۔ فَإِن سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا، اگر وہ چپ رہے تو اس کا چپ رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ اس سے پوچھا نکاح کے لیے بیٹی تو تیار ہے، اب وہ خاموش ہے، جواب نہیں دے رہی، سر جھکا کے بیٹھی ہے، تو اس کا چپ رہنا کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ بولے نہیں، سر ہلا کے یا منہ سے بول دے نہیں، تو اب وہ کیا ہے، تیار ہے نکاح کے لیے؟ نہیں، زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اسلام میں ایک کنواری بچی ہے،
اس کو اپنے منہ سے ابو میرا نکاح کرو.
اتنا ہمارا اسلام حیا والا ہے.
اسلام میں ایک عورت کو حیا والی ہی اچھا پسند کیا گیا ہے.
کہ کنواری بچی ہے, اس سے پوچھا گیا نکاح کے لیے تیار ہے, وہ شرما کے سر جھکا لی, کچھ بول رہی نہیں ہے.
تو تیار ہے تبھی تو کچھ بول رہی نہیں.
اور اگر وہ تیار نہیں ہو تو کیا کرے گی؟ نہیں بولے گی. وہ اس کا نہیں بولنا نہیں مانا جائے گا, اور اس کا چپ رہنا ہاں مانا جائے گا. وہ اپنے منہ سے ہاں بہت اچھا کر رہے تھے لوگ, جلدی کرو, بولے گی ایسا ہو,
شرمائے گی وہ, نہیں بولے گی.
تیرا نکاح کر رہے ہیں تو تیار ہیں, بولے کتنے بجے, کون سی تاریخ کو, ذرا جلدی بتاؤ مجھے.
تو مسلمان لڑکی حیا والی ہوتی ہے. اور بات ہے کہ آج کے تعلیم یافتہ دور میں حیا بالائے طاق رکھ کے لڑکی اپنے فرینڈ کو لے کے آتی گھر پہ اور ماں کو بتاتی ہے کہ میرے کو اس سے شادی کرنے کا ہے, یہی پسند ہے دنیا میں, اور کوئی نہیں, میں مر جاؤں گی اس سے شادی کروں گی.
کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرم حیا کی توفیق بخشے نوجوانوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی. مسلمان
فَإِن سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا,
اگر وہ چپ رہے تو یہ اس کی اجازت ہے.
وَإِن أَبَتْ,
اور اگر وہ انکار کر دے نکاح سے, فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا, تو اس پر زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. اگر لڑکی نکاح کے لیے تیار نہیں, انکار کرتی ہے, تو زبردستی اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے, اس کو فورس نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ابو داؤد, نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے.
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
ایک ایسی لڑکی جو یعنی بکر تھی, جس کا پہلا نکاح ہوا تھا, جس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو اس کو بکر کہتے ہیں, اور جس کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے اس کو سیب کہتے ہیں, سیب کہتے ہیں اس کو. تو ان جاریتن بکرن, پہلا نکاح اس کا ہو رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فذکرت ان اباها زوجها وهي كارها, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے میرا نکاح کر دیا, مجھ کو پسند نہیں تھا لیکن زبردستی میرا نکاح کر دیا. تو فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا, آپ نے اختیار دیا, آپ نے کیا کہا, تم اگر چاہو تو اپنا نکاح باقی رکھ سکتی ہو, اور اگر چاہو تو تم الگ ہو سکتی ہو. یعنی اس کی مرضی ہے, اگر زبردستی نکاح کیا تو نہیں ہوتا, یہ معنی میں نہیں ہے, بلکہ اس عورت کو کیا ہے, اختیار ہے. اگر وہ چاہے تو, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ نے زبردستی نکاح کر دیا لیکن اس کی پسند کچھ اور تھی, وہ غلط تھا, باپ نے جس کو چنا وہ صحیح تھا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے. ماں باپ جو ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے, وہ بچی کا بھلا خود جانتے ہیں. عام طور سے ایک آدھ ایسا غلط کیس بھی نکل سکتا ہے, لیکن عام طور سے ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں. وہ لڑکا کیسا کھڑا ہوتا ہے دیکھ کے سمجھتی ہے صحیح ہے کیا غلط ہے, سلام کیسا کرتا, ہاتھ کیسا ملاتا, ٹوپی کیسی پہنتا, پہلی بار ٹوپی پہنا کہ کیا, برابر معلوم پڑتا ان کو, رشتے کے لیے ٹوپی پہن کے آیا ہے, سب سمجھ میں آتا ان کو. تو ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں, تو نکاح اگر بچی کا کر دیتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا اچھا ہے ماں باپ نے میرا نکاح کر دیے, کتنا اچھا انسان ہے, اچھا ہے اگر اس سے نکاح ہوتا تو دیکھو کیسا نکلا, وہ شراب پی رہا تھا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو اگر ماں باپ نے ایسا نکاح کر دیا کسی کا اور اگر وہ خوش نہ ہو تو قاضی کے پاس جائے گی, قاضی کہے گا تم اگر چاہتی ہو تو نکاح میں باقی رہو, اور اگر تم چاہتی ہو تو تم الگ ہو سکتی ہو. تو اب اختیار ہوتا ہے اس کو, چاہے تو ساتھ میں رہے شوہر کے, چاہے تو الگ ہو جائے. ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان اباها زوجها وهي طیب, ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ طیبہ تھی, فکرہ ذلك, ان کو بالکل یہ پسند نہیں تھا, یہ نکاح پسند نہیں تھا, فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فرد نکاحہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نکاح کو رد کر دیا. ان کے اس نکاح کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساتھ میں رہیں, تو آپ نے نکاح کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. تو نکاح کے بعد بھی اگر کوئی عورت نکاح پر راضی نہ ہو, قاضی کے پاس اگر وہ جائے, الگ ہونا چاہے, تو وہ الگ ہونے کا اختیار رکھتی ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے عورتیں یہ بھی نہ کریں کہ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے سیدھے قاضی صاحب کے پاس، کیونکہ عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی، اب نیا دور ہے، زیادہ پڑھی لکھی رہی، ماں باپ پڑھاتے ہی کیوں بچی کو، کل کو طلاق ہوا اگر تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں گی، واپس ہمارے گلے میں نہیں آئے گی۔ افسوس کی بات ہے کہ نکاح کے وقت مہر بڑا کیوں رکھتے ہیں؟ مہر بڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی گردن چھڑانا چاہے اس کو بہت مشکل ہوگا کہ اتنا بڑا مہر کیسا دوں میں، تو طلاق بھی نہیں دے گا۔ تو نکاح میں طلاق کا سوچ رہے آپ، یعنی شروعات کی آپ کی کیا ہو رہی، الٹی سوچ سے ہو رہی، کب جمنے والے دونوں؟ تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تو آج عام طور سے جو ہیں، یعنی اس طرح کی خرافات مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنکح الایم حتی تستأمر، کسی ایم سے، بیوہ سے، اس کی اجازت اور مشورے کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کے لیے بھی ولی ضروری ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی اور اس کا نکاح کیسے کرے گا؟ بیوہ کے لیے بھی، متعلقہ کے لیے بھی، کنواری کے لیے، سب کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ولا تنکح الایم حتی تستأمر، کسی بیوہ سے نکاح اس کے مشورے اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کسی کنواری سے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے ملے گی، کنواری کی اجازت کیسے ملے گی؟ قال ان تسکت، آپ نے کہا وہ چپ ہو جائے، اس سے پوچھا جائے نکاح کے لیے تیار ہے، اور وہ چپ ہو جائے، انکار نہ کرے، تو کیا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں نکاح سے متعلق۔ انشاءاللہ جو بقیہ مسائل ہیں وہ تین بجے ہم شروع کریں گے، 3 بجے ہم اس کو شروع کریں گے، اس لیے کہ بہت سارے مسائل ابھی باقی ہیں۔ تو 3 بجے ہماری اگلی مجلس ہوگی، 3 سے 8 تک، اور پھر عصر کے بعد بھی ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے نکاح کے احکام کے سلسلے میں اجازت کے تعلق سے ہم نے حکم دیکھا تھا کہ جس بچی کا، جس خاتون کا نکاح ہو رہا ہے، اس سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر زبردستی اس کا نکاح کسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ وقت بڑا بھاری ہے، خاص طور سے آدمی اگر صبح کا بھوکا ہو اور دوپہر میں اچھی طرح سے اس کا ہاتھ اس کی مرضی کے تابع نہ رہا ہو، اور آدمی دھیرے دھیرے بیٹھے بیٹھے اگنا شروع کرتا ہے، ویسے دائیں بائیں والا کوئی اس کو سونے دیتا نہیں ہے، وہ تو میں جاگ رہا ہوں، یہ کیوں سوئے، اور کوئی سونے والا مانتا نہیں کہ میں سو رہا تھا، وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر بولے کہ تو سو رہا تھا، اس لیے کہ اونگنے والے کو خود احساس نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ وقت تھوڑا مشکل ہے، کوشش کریں کہ آپ واقعی صحیح مسائل سمجھ کے یہاں سے جائیں، ورنہ ایسا نہیں ہو کہ کچھ اور سمجھا اور یہاں کچھ اور کہا گیا، اور جا کے کسی کا بھی نکاح لگا کے آئے، بہت مار کھائیں گے، کیونکہ نکاح کے اور طلاق کے مسائل میں ویسے بھی جھگڑے عام ہوتے ہیں، چاہے کتنا بھی اچھا پکا ہوا، تو جھگڑا ہونا ہے، شادی کے دن ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک آدمی کوئی ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں، اب شادی کے دن وہ کنگ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے یہ دن ہے اپنا منانے کا، کرسی نہیں ملی، تھالی صاف نہیں تھی، کوئی پوچھا نہیں، کوئی سلام کا جواب نہیں دیا، آج کا دن اس کا دن ہوتا ہے، یہ مس نہیں کرنے کا ہوتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے ساری دشمنی نکالنے کا۔ تو اس لیے آپ تھوڑا دھیان سے مسائل سنیں تاکہ مسئلہ غلط بتانے کی وجہ سے پریشانی نہیں ہو۔ نکاح کے لیے ایک تو ہم نے دیکھا کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، دوسرے اجازت جس سے نکاح ہو رہا ہے، جس لڑکی کا، جس خاتون کا، جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی بھی رضا، اس کا بھی اذن، اس کی بھی اجازت ہونا چاہیے، وہ تیار ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ نکاح کے لیے دو گواہ بھی ہونے ضروری ہیں، کم سے کم دو گواہ، بغیر گواہ کے بھی نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اگر لڑکا لڑکی خود ہی آپس میں بول دیں میں تیرا گواہ تو میرا گواہ، تو ایسا ہوگا نکاح؟ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دو گواہ نکاح کے ہونے ضروری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہدین، نکاح نہیں ہوتا ہے ولی اور دو گواہوں کے بغیر، نکاح نہیں ہوتا ہے ایک ولی اور دو گواہوں کے بغیر۔ یہ گواہ جو اس حدیث میں، طبرانی کی حدیث ہے، اس میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ گواہ ایسے نہیں ہیں کہ گاڑی پہ چلتے چلتے کسی کو بولے چل تو بھی چل تو بھی چل، تو دو گواہ ایسے کوئی بھی اٹھا لیے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو دو گواہ ہیں یہ اعتبار کے لائق ہونے چاہیے۔ کہ ایک لڑکا ہے کسی لڑکی کو تیار کر لے نکاح کے لیے، اور مولوی کو کچھ پیسے دے دے، اور کسی بوڑھے میاں کو اٹھا لے مسجد کی، ہے نا، مسجد کے اندر سے اٹھا لے، کیا کر رہے آج خالی ہیں، چلو ہمارے ساتھ ولی بننے کے لیے، اور لے جا کے دو دوستوں کو لے لیا، چل تو فری ہے آج، تو فری ہے چل تو بھی چل، دو گواہ بنا لیا اور کر لیا نکاح، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ واقعی وہ قابل اعتبار لوگ ہونے چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، نکاح نہیں ہوتا ہے ولی اور دو قابل اعتبار گواہوں کے بغیر۔ عدل کے معنی ہوتے ہیں جو کردار کے اعتبار سے پختہ ہو، اچھے کردار کا ہو، بھروسے کے لائق ہو، ایسے آدمی کی گواہی جس کی معتبر مانی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نکاح میں چوتھی چیز ہے جو کہ اگرچہ لازم ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے ہی ہو، یہ بھی بات یاد رکھیں آپ، کہ اگر، یعنی یہ چوتھی چیز کیا ہے، یہ نکاح میں مہر کا طے کرنا ہے۔ مہر لازم ہے، فرض ہے، لیکن نکاح کے بعد بھی مہر کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اور نکاح میں مہر طے کیے بغیر اگر کسی نے نکاح کر لیا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مہر دینا لازم ہوگا، جو بھی مہر ہوگا وہ دینا لازم ہوگا۔ ایسے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں ہوئے، جس میں، یعنی بعض اوقات مہر طے نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں جو بھی مہر تھا وہ دینا ضروری ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں آپ۔ یہ تفصیل ہے اس کی، بہت باریک مسائل میں نہیں لے رہا ہوں، اوپری اوپر جتنے بھی ہیں موٹے موٹے احکام لے رہا ہوں تاکہ بعد میں تفصیل سے آپ اس کا مطالعہ کتب میں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء میں فرمایا کہ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو، ان کے صدقات، ان کے مہر دو، نِحْلَةً، راضی خوشی، لازمی طور پر۔ نِحْلَة کے دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، ایک تو یہ کہ خوشی خوشی دو، اور دوسرا یہ کہ نِحْلَة کے معنی ہے فریضہ، اور یہی زیادہ قوی بات ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نِحْلَة کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد مہر ہیں، عورتوں کے مہر ان کو دو، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نِحْلَةً کے معنی ہے فریضۃً، یعنی عورتوں کو ان کے صدقات، ان کے مہر دو، اس طور پر کہ یہ مہر دینا کیا ہے، لازم ہے، اگر آدمی مہر نہیں دیتا ہے تو اس نے عورت کا حق ادا نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ ہمارے بھی معاشرے میں، آدمی مہر نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا، مر جاتا، پھر لوگ جنازے کے اوپر کس کو لے کے آتے، بیوی کو لے کے آتے، بولتے مہر بخشو اس کا، کتنی افسوس کی چیز ہے۔ ایک آدمی زندگی پر، ایک آدمی نہیں دے پائے، ایک اور بات ہے، ایک آدمی نکاح کرے بعد میں مہر کے لیے ادائیگی کا وعدہ کرے لیکن مستقل مسائل آتے رہیں زندگی میں اور وہ نہیں دے پائے، ایک اور بات ہے، یا مثلا بیوی کہے نہیں بعد میں دے دینا، بعد میں دینا، ہوتے ہوتے لمبا معاملہ ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، ایک اور بات ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو میرا مہر معاف کر دے، تو اب بیوی کیا کرے گی؟ معاف کر دے گا مطلب اگر میں معاف نہیں کروں گی یہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ بعض اوقات عورتیں بھی خود جو ہیں، اگر شوہر کسی دن بیان سن کے جائے گھر پہ اور بولے کتنا مہر ہے تیرا بتا، تو وہ سوچے کہ طلاق کو نہیں دے رہے ہیں۔ بعض عورتیں جو ہیں مہر لینے کے لیے بھی پیچھے ہٹتی ہیں، کیوں؟ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید مہر دے کے چھٹی کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مہر عورت کا حق ہے اور
یہ یعنی ولی کو بھی نہیں بلکہ عورت کو ملے گا یہ اس کا. اسی لیے کیا کہا, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کو ان کا مہر دو. اور یہ دینا کیسا ہے, نحلہ یعنی فرض ہے, یہ دینا لازم ہے. تو مہر جو ہے یہ کلام عرب میں نحلہ کے معنی ابن زید کہتے ہیں کہ الواجب لازم کے ہوتے ہیں, تو لازمی طور پر مہر کی ادائیگی ضروری ہے. مہر کے سلسلے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں, مہر پہ لے دے کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت حجت بازیاں اور کیا کچھ نہیں, اور شادی کے دن ہی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی مہر کی وجہ سے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, راضی خوشی آپس میں ایسا طے کریں اور پہلے ہی طے کر لیں تو بہتر ہے, تاکہ عین شادی کے دن جھگڑا نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں, سألت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جو آپ کی بیوی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, مسلمانوں کی ماں ہیں, کہا کہ آپ کا مہر کتنا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا؟ قالت کان صداقہ لازواجہ ثنتی عشرۃ اوقیۃ ونشا, کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا جو مہر تھا وہ ثنتی عشرہ بارہ اور اوقیہ اور آدھا یعنی ایک نش تھا, یعنی آدھی اوقیہ یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ تھا. اس اعتبار سے یعنی کہتے ہیں قالت اتدری من نش, فرمایا کہ تم جانتے ہو نش کس کو کہتے ہیں؟ قال قلت لا, میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. قالت نصف اوقیت وتلک خمس مئۃ درہم, یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ کا کتنا ہوتا ہے؟ کہتی ہیں یہ پانچ سو درہم ہوتا ہے. پانچ سو درہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ نے اپنی بیویوں کو مہر دیا تھا. فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر دیا تھا. تو پانچ سو درہم اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, آج اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پانچ چھ ہزار کچھ ہوں گے, اللہ عالم حساب مجھ کو نہیں معلوم کتنا ہے, لیکن یہ عدد آپ یاد رکھیں, جیسا جیسا معاملہ بدلتے جائے گا بدلے گا. تو پانچ سو درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر رکھا تھا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہا کانت تحت عبید اللہ ابن جحش, وہ عبید اللہ ابن جحش کے نکاح میں تھیں. یہ صحابی ہیں جو ہجرت کر کے گئے تھے, ابن حبان کی روایت میں کہ یہ ہجرت کر کے گئے تھے اور مسلمان تھے. فمات بارض الحبشہ, تو ان کی وفات صحابی کی حبشہ ہی میں ہو گئی, صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. فزوجہا النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نجاشی نے جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو دے دیا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وامہرھا عنہ اربعۃ آلاف, اور اپنی طرف سے ان کا مہر اربعۃ آلاف چار ہزار درہم طے کر دیا, خود نے ہی وعدہ کر دیا. وبعث بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شرحبیل ابن حسنہ, شرحبیل ابن حسنہ کے ساتھ میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. تو چار ہزار درہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے اعتبار سے آپ راضی ہوئے, آپ نے خود طے کیا تھا نہیں, لیکن یہ نجاشی نے اپنی طرف سے طے کیا, آپ نے اس کا انکار نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بھی مہر کوئی رکھتا ہے تو حرام نہیں ہے. تو مہر کی کوئی اس کا عدد ہے, کوئی اس کی گنتی نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پانچ سو درہم اپنے طور پر طے کیا ہے عام طور سے اپنی بیویوں کے لیے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ راجہ ہے, اور یہی حضرت عمر کا بھی قول ہے. مثال کے طور پر ابو العجفہ السلمی فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا, الا لا تغالو صدقۃ النساء, خبردار عورتوں کے سلسلے میں مہر کی بھاری بھاری رقمیں طے نہ کرو. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم, اس لیے کہ اگر مہر کا زیادہ طے کرنا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی اور اللہ کے نزدیک زیادہ تقوا کی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مہر طے کرنے کے زیادہ حقدار تھے.
یعنی یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں کہ بہت بڑا مہر رکھا جائے، لوگ اس کو عزت کی چیز سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ بیٹیوں کے لیے بڑا مہر کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ طلاق دینا مشکل ہو جائے۔ تو سوچتے ہیں کہ آدمی دولہا سوچے گا طلاق دینا ہے تو اتنا بڑا مہر دینا پڑے، کیونکہ شروع میں تو کوئی دے رہا نہیں ہے، بعد میں دینا ہے تو بعد میں دینے کے حساب سے اس کو بھاری رقم بڑی مشکل ہوگی تو طلاق بھی نہیں دے گا۔ اس طرح سے سوچ کے مہر طے نہیں کیا جاتا ہے۔ بعض وقت آدمی طلاق بھی دے دیتا ہے اور مہر بھی کھا جاتا ہے، پھر جا کے جب کورٹ کچہری کا مسئلہ آ جائے تب جا کے یہ بھی اس کو پیستے ہیں، وہ بھی ان کو پیستا ہے، یہ وہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے، وہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے اور یہ بھی اس کے اوپر پھر جھوٹے الزامات لگانا شروع کرتے ہیں، بہت معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سوچ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں علم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ حشی امی نسائی ولا ان کہ حشی امی بناتی ہی علی اکثر من تنتی عشرت اوقیتن۔ میں نہیں جانتا، عمر فرما رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے یا اپنی بیٹیوں کے لیے 12.5 اوقیہ سے زیادہ مہر رکھا ہو، یعنی وہی ہوا تقریباً 500 درہم، آپ نے اس سے زیادہ مہر نہیں رکھا۔ تو 12 یعنی اوقیہ سے آپ نے زیادہ نہیں رکھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 500 درہم ہی بہتر مہر ہے، لیکن اگر کم یا زیادہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ حرام نہیں ہوگا، افضل یہی ہے۔ اس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایک بیوی کی بجائے دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو، یعنی اگر یہ اس کو طلاق دے کے دوسری سے نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم نے ایک کو جس کو تم چھوڑ رہے ہو طلاق دے رہے ہو اس کو اگر تم نے قنطار بھی دیا تھا، ایک خزانہ بھی دے رکھا تھا، قنطار مال کی بہت بڑی مقدار کو کہتے ہیں، گویا کہ خزانہ اس کو کہا جائے، اگر تم نے اس کو قنطار بھی دیا تھا، فلا تأخذوا منه شيئا، تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، یعنی جو مہر تم نے دیا اس میں سے واپس مت لو۔ یہاں علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے کہا تم نے اگر اس کو خزانہ بھی دے رکھا تھا تو واپس مت لو، معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی بڑا خزانہ بھی مہر میں طے کرے تو یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ جائز ہے، اللہ نے کہا اگر دیا ہو تو لو مت، یعنی یہ دینا جائز ہے۔ تو بڑی رقم بھی اگر کوئی طے کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کو مشکل بنانے والے سارے اعمال مناسب نہیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ عرب میں عام طور سے بڑے بڑے مہر طے کرتے ہیں، اس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے، زنا آسان ہو جاتا ہے، تو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اتنا مہر ہو کہ عام طور سے دینے والا دے سکتا ہے، کوئی اس میں مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ آسان مہر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ مِن يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ قِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا۔ عورت کی برکت میں سے، عورت کی برکت والی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے نکاح کرنے کا معاملہ آسانی سے نکل جائے، آسانی سے نکاح طے ہو جائے، اور اس کا مہر بھی ہلکا ہو، آسان ہو دینا، اور اس کا رحم بھی آسان ہو، یعنی اس کے بچے کی ولادت کی استطاعت بھی کیا ہو، اس میں آسانی ہو، اس میں مسائل نہیں ہو۔ تو عورت کی برکت میں سے، اس کی خوبیوں میں سے یہ چیز ہے۔ اس کو امام احمد، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانی سے مہر دیا جا سکے اتنا مہر طے کرنا چاہیے۔ تو یہ مہر کے سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، بیوی کو مہر دے دیا، اے لے لے 5,000, 10,000, 20,000، اب ذرا ادھر دکھا، تو یہ چیز کہاں سے صحیح ہو گئی؟ آپ دے بھی رہے ہو لے بھی رہے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، ذرا ادھر لا دے، اس میں سے 5,000, 2,000 ادھر لے گیا، دھیرے دھیرے ہوگی ختم، سب دیا تو تھا میں نے، اور اگر اوکے پھر واپس بھی تو لیے تو اپنا ہی تو گھر ہے، میں سال بھر خرچ کرتا ہوں، ایک بار تو کر دے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، دینے کے بعد واپس لینا اس طرح سے مناسب نہیں ہے۔ نکاح کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح کے وقت میں خطبۃ الحاجہ پڑھا جائے، یعنی جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ یہ خطبہ پڑھے،
ایک لمبی روایت ہے جس کو اختصار میں چونکہ وقت بہت ہمارے پاس کم ہے, اس روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الخیر وخواتمہ او قال فواتح الخیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع مانع کلمات کہنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے ملی تھی, مختصر ترین الفاظ میں آپ بڑی بات بیان کر دیا کرتے تھے. فعلمنا خطبۃ الصلاۃ وخطبۃ الحاجۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دو خطبے سکھائے, ایک نماز کا خطبہ, ایک خطبۃ الحاجۃ ضرورت کا خطبہ. خطبۃ الصلاۃ کیا ہے؟ پورا التحیات بیان کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ خطبۃ الصلاۃ ہے, اس کو التحیات بھی ہم کہتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ خطبۃ الحاجۃ, اور خطبۃ الحاجۃ کیا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پھر اس کے بعد ثم تصل خطبتک بثلاث آیات من کتاب اللہ, پھر اس کے بعد میں تین آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کون سی آیتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یہ عقیدہ تک, کہاں تک؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں. اسی طرح سے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم الى آخر الآیہ, یہ آیات بھی آپ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح سے یعنی اور بھی آیات اس میں آئی ہیں, جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے بعد میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ تین آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, ایک سورہ آل عمران کی اور ایک سورہ نساء کی, اور اسی طرح سے ایک سورہ نور کی آیت ہے. تو یہ تین آیتیں خطبۃ الحاجہ میں پڑھی جائیں گی نکاح کے لیے, جو بھی نکاح کا خطبہ پڑھائے گا اس کے لیے مسنون ہے, لازم نہیں ہے لیکن مسنون ہے, سنت ہے کہ وہ ان تین آیتوں کو بھی پڑھے خطبے کے بعد میں. اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے, حاجت کے معنی ضرورت. عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے اعتبار سے یا اسی طرح سے جب بیان دیتے تھے تو یہ خطبہ ان الحمدللہ پڑھا کرتے تھے. یہ ایک سنت ہے جو یعنی ضروری ہے کہ اس دور میں اس کو خاص طور سے زندہ کیا جائے. اسی طرح سے نکاح کتنا آسان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نکاح سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. سہل ابن سعد فرماتے ہیں ان امرأة جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت یا رسول اللہ جئت لأهب لك نفسی, میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے بطور ہدیہ پیش کروں, میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں. فنظر الیہا, یعنی میں آپ کے لیے بطور بیوی پیش ہوتی ہوں, میں آپ کو ہبا اپنے آپ کو کر رہی ہوں. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا. فصعد النظر الیہا وصوبہ ثم طأطا رأسہ, آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا اور آپ نے اس کے بعد اپنی نگاہیں اپنا سر جھکا لیا. پھر فلما رأت المرأة انہ لم یقضی فیہا شیئن جلست, جب اس عورت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا تو بیٹھ گئی. فقام رجل من اصحابہ, صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے. فقال یا رسول اللہ ان لم یکن لک بہا حاجہ فزوجنیہا, کہا اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے, آپ کو حاجت نہیں ہے فلاں اس عورت سے نکاح کی, میرا نکاح اس سے کر دو, آپ میرا نکاح آپ اس سے کر دو. یہاں ولی کا مسئلہ نہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حاکم ہیں, آپ نکاح کر سکتے ہیں. فزوجنی, آپ میرا نکاح اس سے کر دو. فقال هل عندك من شيء, آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے یعنی مہر کے لیے کچھ ہے؟ فقال لا والله يا رسول الله, اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول, قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا, جا گھر میں جا, گھر والوں کے پاس جا, دیکھ کچھ ہے کہ تیرے پاس, کچھ تو نکل آئے گا, لیا. فذهب ثم رجع, گیا ہو, حکم دیا ہے تو جانا پڑے گا, گیا واپس آیا. فقال اللہ والله یا رسول اللہ ما وجدت شيئا, کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ملا, کچھ نہیں, کیسے صحابہ تھے دیکھیے, کچھ بھی نہیں گھر کے اندر, اور بیٹھا کہاں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. یعنی دین کی طلب ان میں ایسی تھی کہ فقر پر راضی رہتے تھے لیکن دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محرومی کو پسند نہیں کرتے تھے. فقال انظر ولو خاتم من حدید, کہا جا ایک لوہے کی انگوٹھی اگر ہو تو وہی لیا, اگر لوہے کی انگوٹھی صحیح گھر میں کہیں پڑی ہو لیا. فذهب ثم رجع, پھر گیا ہو, پھر واپس آیا, کہا لا والله یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اللہ کے رسول, ولا خاتم من حدید, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں میرے گھر میں, ولیکن هذا ازاری, اب وہ کچھ تو پیش کریں, تو انہوں نے کیا کہا, ولیکن هذا ازاری, لیکن یہ میری ازار, میری لنگی ہے, یہ میرے پاس اتنا ہی ہے میرے پاس, اب کیا ہے میرے پاس, یہ منیمم میرے پاس ہے, میکسیمم میرے پاس اتنا ہے. قال سہل ما له رداء, سہل رضی اللہ تعالیٰ جو اس واقعے کے گواہ ہیں کہتے ہیں یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس چادر بھی نہیں تھی اوڑھنے کے لیے, بس تہبند باندھے ہوئے, بس کچھ بھی نہیں. بہت ممکن ہے یہ اصحاب صفا میں سے ہوں, کیونکہ اصحاب صفا کا عام حال یہی تھا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے. قال سہل ما له رداء, تو انہوں نے کہا کہ وہذا ازاری, هذا ازاری فلها نصف, کہا کہ میری ازار ہے میں اس کو آدھا دے دیتا ہوں, اس کو میں اس میں سے آدھا, یعنی وعدہ کر رہا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصنع بازارک, آپ نے کہا تیری ازار لے کے وہ کرے گی کیا, وہ تیری ازار تیری لنگی تیرا تہبند لے کے وہ کیا کرے گی. ان لبست ہو ان لبس ان لبستہ ہو لم یکن علیہا من شیء وان لبست ہو لم یکن علیک شیء, اگر تو پہنتا ہے اس کو اس میں سے کیا ملے گا, اگر وہ اس کو استعمال کرے تیرے پاس کیا رہے گا, تیرے پاس کیا رہے گا. فجلس الرجل حتى طال مجلسه, اب وہ دیکھیں اب کچھ تو اپنے پاس نکل رہا نہیں, نہ گھر میں کچھ ہے نہ کچھ ہے کہیں سے کچھ مہر دینے کے لیے نہیں, بیٹھ گئے تھک ہار کے, مطلب اپنا معاملہ کیا ہو رہا ابھی کینسل, بیٹھ گئے وہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے. ثم قام, پھر کھڑے ہوئے جانے کے لیے اٹھے وہی صحابی. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا, آپ نے دیکھا ہے جا رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں آدمی, بہت تمنا تھی نکاح کی اور کچھ معاملہ حل ہوتا ہوا سولوشن نکلا نہیں, بس ابھی کیا ہے نہیں تو نہیں جاتا گھر کو, جا رہے ہیں ابھی. فأمر به فدعي, آپ نے بلایا ان کو, کسی کے ذریعے سے ان کو بلا لیا. فلما جا, جب وہ آئے, قال ماذا معك من القرآن, تیرے پاس قرآن کتنا ہے, تجھ کو کتنا قرآن یاد ہے. قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها, انہوں نے گنا دیا مجھ کو یہ سورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے. قال اتقرأهن عن ظهر قلبك, آپ نے پوچھا تو یعنی بغیر دیکھے یادداشت سے پڑھ لیتا ہے. قال نعم, کہاں بغیر دیکھے میں یاد ہے مجھ کو یہ ساری سورتیں. قال اذهب فقد ملکتكها بما معك من القرآن, آپ نے کہا جا میں نے تیرے اس قرآن کے بدلے تیرے نکاح میں اس کو دے دیا, یعنی یہ جو تجھ کو یاد ہے تو اس کو سکھائے گا, اس مہر کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا. کتنا ایزی نکاح ہے, کتنا آسان ہے کہ کچھ نہیں ہے اگر تو قرآن اس کو یاد ہے, ایک آدمی کو قرآن سکھاؤں گا اس پر بھی نکاح ہو سکتا ہے, اتنا آسان. لوہے کی انگوٹھی ہے کسی کے پاس, اس پہ بھی نکاح ہو سکتا ہے, یعنی کوئی حد اس کی ہے مہر کی, تو ایک خدمت بھی مہر ہو سکتی ہے, ایک یعنی تعلیم بھی مہر ہو سکتا ہے, تعلیم بھی مہر ہو سکتا ہے. تو اتنی آسانی, اور کیا حال ہے دیکھیے صحابہ کا, کیسے لوگ تھے وہ, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن قرآن کیسا ہے ان کے پاس, قرآن یاد ہے یہ سورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے, تو علم میں وہ لوگ پیچھے نہیں تھے. ہاں دنیا کی اعتبار سے آگے پیچھے معاملہ ہوتا رہتا تھا, کبھی کبھی یہاں تک بھی آتا تھا کہ تہبند کے سوا کچھ بھی نہیں, لیکن آج مسلمان کو پوچھیں گے تیرے پاس کیا کیا ہے؟ میرے پاس بہت ہے. قرآن کتنا یاد ہے؟ سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنے آتا نہیں. امامت کو آگے کیے تو کانپنے لگتا ہے. کیوں؟ تجوید نہیں ہے. اور چونکہ اکیلا پڑھتا ہے جیسا پڑھتا ہے, وہ بھی تو اللہ کے آگے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے, اور یہ بھی اللہ کے آگے. ابھی پبلک کا ڈر زیادہ ہے, ورنہ اکیلا بھی ڈرتا پڑھنے کو, عزت جائے گی. ان کے پاس قرآن تھا, ان کے پاس دین تھا, ان کے پاس اعمال تھے. دنیا میں پیچھے چل جاتا ہے, اس لیے کہ دنیا پیچھے ہی رہنے والی ہے. قبر میں جائے گا لے کے جائے گا؟ نہیں جائے گا. لیکن قبر میں آدمی کا دین اس کے ساتھ ہوگا, قرآن سفارش کرے گا. سورہ ملک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کی مسلسل یہ سورت سفارش کرتی رہی کہ اس کی مغفرت ہو گئی. سورہ ملک روزانہ پڑھتا ہے آدمی تو اس کو قبر کے عذاب سے سورہ ملک پڑھنا بچاتا ہے. قبر میں اعمال آئیں گے لیکن دنیا کی چیزیں قبر میں آئیں گی نہیں. جیب کا بھی قریب ترین رشتے دار جیب میں ہاتھ ڈالے گا, ایسا دور کا رشتے دار ہاتھ نہیں ڈالے گا, ہے کہ نہیں؟ ایک دم کلوز ریلیٹو جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالے گا, پیسہ جو بھی تھا سب نکال لے گا, موبائل, چشمہ اور اس کا کارڈ اور یہ وہ سب نکالے گا, کریڈٹ کارڈ وہ تو پہلے نکالے گا. ختم. یہ زندگی کی حقیقت ہے انسان کی. تو اصل دین ہے. دیکھیے وہاں نکاح کتنا آسان ہے, ایزیلی ہو گیا, بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا. یہاں نکاح کرنا, نکاح کرنا لڑکی والوں کی زندگی کو جہنم بنا کر ہوتا ہے. دہیج اور یہ اور وہ کیا کچھ نہیں, کتنا مشکل بنایا جاتا ہے نکاح کو. ایک آدمی کئی راتیں باپ کی خراب ہو جاتی ہیں اس کی بیٹی کی نکاح کے بارے میں سوچ سوچ کے, زندگی اس کی حرام ہو جاتی ہے. کئی جگہ کے دھکے کھانے پڑتے ہیں, یہاں وہاں سے قرضے جمع کرتے کرتے اس کی ناک میں دم آ جاتا ہے, بعد میں ادا کرنے کے لیے یاد بھی نہیں رہتا کس کس سے لیا ہے, اتنے لوگوں سے لیا کس کس کو یاد رکھے گا بچارا, پہلے کس کو دو مسئلہ رہتا ہے اس کا, سب ایک ساتھ مانگنے آ جائیں گے. یہ مصیبت ہے نکاح کی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے مسلمان کو. اور یہ نوجوانوں کا کام ہے, ان کے ماں باپ کا کام ہے کہ نکاح کے سلسلے میں وہ صاف الفاظ میں بول دیں ہم کو نہیں چاہیے. اور یہ گھر کے بڑوں کا کام ہے. بعض اوقات نوجوان بےچارا آ گیا تھا, وہ گھر کے بڑے جو دونوں ہاتھ پکڑ کے اور پیچھے سے گردن پکڑ کے کھینچتے, تیرے کو کیا سمجھتا, تو بیٹھ ادھر ہم لوگ بات کریں گے, اس کو بات کرنے نہیں دیتے. تو گھر کے بڑے جو ہیں ذمہ دار وہ سوچیں اس بارے میں, وہ اس بارے میں سوچیں. تو یہاں پر نکاح کی آسانی کے سلسلے میں آپ نے حدیث دیکھی. نکاح سے پہلے کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک, نکاح مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. آج اس دور میں, آج پڑھا لکھا دور ہے اور دینی اعتبار سے بہت سارے لوگ نئی جانکاری رکھتے ہیں, خاص طور سے کالجز میں پڑھنے والے, کمپنیز میں جاب کرنے والے. ایک عجیب سا یعنی سیکولرزم کا دور ہم دیکھ رہے ہیں. آدمی بولتا ہے ضروری تھوڑی مسلم سے نکاح کرے, تو تیرے دھرم پہ رہے, میں میرے ریلیجن پہ رہتا. اور اس طرح سے جو ہے یعنی ایک مشرک سے, ایک غیر مسلم سے مسلمان نکاح کرتا ہے. بلکہ افسوس کہ لڑکیاں اس کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ غیر مسلم سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کو زیادہ نیوز پیپر میں اچھالا جاتا ہے. دیکھو یہ ایک مثالی شادی ہے کہ مسلمان لڑکی ہے, غیر مسلم لڑکا ہے. دیکھو دونوں کیسا اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ساری پابندیوں کو توڑ کے ہم آزاد ہیں, ہم نئے دور کے لوگ ہیں. یہ ساری جو ہے یعنی جدید تعلیم کی مصیبتوں میں سے ایک, ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ نکاح ہے ہی نہیں, یہ زنا ہے, یہ زنا ہے. اور اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے لیکن دینی تعلیم ماں باپ ضروری نہیں سمجھتے ہیں, دنیاوی تعلیم بہت ضروری سمجھتے ہیں. اس میں بہت بڑا ہاتھ میڈیا کا ہے. ہمارا اپنا اسلامی مزاج, اپنا اسلامی ماحول, بچوں کو شروع سے اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش اگر نہیں ہوگی, آپ دیکھیے بچہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کے آئے گا, معلوم نہیں اس کا ذہن کیا ہو جائے گا. ایک گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹی, بیوی, بیٹا کوئی بھی بیٹھے, معلوم نہیں اس کا ذہن میں کیا بیٹھ جائے, وہ سما جائے اس کے ذہن کے بعد, معلوم نہیں ایک فلم دیکھ لے اس کے دل میں معلوم نہیں کیا بیٹھ جائے, وہ کیا ارادے کر لے, وہ کیا پلاننگ کر لے اندر, بول نہیں سکتے ہم. تو بہت بچانے کی ضرورت ہے. ایک پودے کو, ایک پھول کو جیسا بکری سے بچاتے ہیں, اس سے زیادہ اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے. بہت سوچنے کی ضرورت ہے. فریڈم کے نام پر اور موبائل کی مصیبت آج جو ہے, بیٹی بہت اس کے شوق ہے, دے دیا موبائل. موبائل دینا غلط نہیں ہے,
لیکن موبائل پہ کیا کس سے بات ہو رہی ہے، کیا اس کا استعمال ہے، یہ بھی تعلیم اس کو ہو. اب دوستوں سے کالج کے اس سے گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی، آگے جا کے کیا معاملہ ہوگا. تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں جو ہم کو اس دور میں سوچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان جب تک کہ نہیں لاتے ان سے نکاح نہیں کر سکتے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک غلام مومنہ عورت بہتر ہے ایک مشرکہ سے، چاہے وہ تم کو کتنی ہی بھلی معلوم کیوں نہ ہوتی ہو، تم کو کتنی زیادہ اٹریکٹ کیوں نہیں کرتی ہو، ایک مشرک عورت اس سے زیادہ اچھی وہ عورت ہے جو غلام ہی ہو لیکن مسلمان ہو، زیادہ بہتر ہے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی بچیوں کو یا اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک مسلمان ایک ایمان والا غلام زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے، اگرچہ وہ مشرک تم کو کتنا ہی زیادہ عمدہ کیوں نہ دکھائی دیتا. اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کر کے دکھاتا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ مزید غور کریں. تو مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں، ہوتا نہیں، اور مشرک مرد سے اگر کسی مسلمان کا نکاح کر دیا جائے وہ نکاح ہوتا نہیں ہے. اسلام میں قرآن میں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے. اور واقعی بات یہی ہے کہ بعض سیاسی یا دینی مصلحتوں کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہ کرنا بہت ہی عمدہ چیز ہے، جیسا کہ میں آگے بھی بتاؤں گا. اللہ نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عمدہ اور پاک چیزوں کو حلال کر دیا. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یہود و نصارہ، ان کا طعام یعنی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر وہ ذبح کرتے ہیں یہ حلال ہے، لیکن یہ شرط کے ساتھ ہے کہ وہ بسم اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ذبح کریں، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. آج تو یہ سب جھٹکے کا گول کھانے والے ہیں، تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے. اگر یہودی یا کرسچن ہے، اگر وہ بسم اللہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے، مشرک کا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ہم کو کہا ماننا پڑے گا، لیکن اگر وہ بغیر اللہ کا نام لیے بغیر بسم اللہ واللہ اکبر کے اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے کہا وہ مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا طعام ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، تم ان کو کھلا سکتے ہو. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ پاک باز عورتیں، پاک دامن عورتیں جو ایمان والی عورتوں میں سے ہیں، یعنی آزاد اور عفیفہ پاک دامن. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور وہ عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، یہود و نصارہ میں سے ہیں، جو کہ پاک دامن کیریکٹر ان کا صحیح ہو، صاف ستھرے کردار کی ہوں. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو. محسنین غیر مسافحین، تم نکاح کی نیت سے، پاک دامنی کی نیت سے نکاح کر رہے ہو، غیر مسافحین ولا متخذی اقدان، ایسا نہ ہو کہ تم علانیہ طور پر زنا کاری کرتے ہوئے یا چھپ کر زنا کاری کرتے ہوئے تم ان سے نکاح کرو، یعنی اس نیت سے نکاح یا ان سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. عربوں میں ایک دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو جس سے بھی چاہے زنا کاری کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اپنی معشوقہ سے ہی زنا کاری کرتے تھے. ان کے رشتے ہوا کرتے تھے بس انہی کے ساتھ زنا کرتے تھے بغیر نکاح کے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے منع کی ہیں, یہ دونوں چیزیں زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو اس سورہ المائدہ کی آیت ہے, لیکن یہاں پر اجازت دی گئی ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ موجودہ حالات میں چونکہ یہود و نصارہ کی بددینی بالکل ظاہر ہے اور ان میں سے اکثر تو خود اپنے دین کو نہیں مانتے, تو یہ بجائے اہل کتاب کہلانے کے مرتد یا دہریے یا اسی طرح سے ملحد کہلانے کے زیادہ حقدار ہیں. یہ کسی بھی دین پہ نہیں ہوتے, یہ سب تقریباً عام طور سے یہ خود ایتھیسٹ ہوتے ہیں. تو ان میں سے کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, ان میں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو مطلقاً اس کے خلاف سے کہتے تھے اس سے زیادہ شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے یہ لوگ اولاد تسلیم کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ شرک کیا ہوگا. تو صحیح بات یہی ہے کہ اس نکاح سے بچیں, بلکہ مسلمان میں سے بھی اگر کوئی دینی اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو نہ ان کو اپنی بیٹی دیں نہ ایسی خواتین سے نکاح کریں. تو یعنی یہود و نصارہ تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بعض لوگ کالجز وغیرہ میں عشق بازی میں مبتلا ہو کر ایسے نکاح میں ملوث ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, بعد میں بیوی چونکہ یہودی یا کرسچن عام طور سے ہوتی ہے, یہودی تو عام طور سے نہیں کرتے ہیں لیکن عیسائی اپنی تبلیغ کے اعتبار سے بھی یہ کرواتے ہیں, تو اب جب یہ نکاح کر لیتا ہے خود اس کا دین تو ڈھنگ کا ہوتا نہیں ہے, اب دھیرے دھیرے وہ اس کو چرچ میں لے جاتی ہے اور وہاں پر کیک کاٹنے یہ بھی لگ جاتا ہے, اور پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی اس کے لیے مصیبت, آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہو جاتا ہے اس کا, نہ وہ ان کے دین پہ ہوتا ہے نہ اس کے دین پہ ہوتا ہے, اس بچے کی سائیکولوجی پوری خراب ہو جاتی ہے. اور عام طور سے بچہ چونکہ ماں کی پرورش میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے اکثر بچہ عیسائی بن جاتا ہے, یا پھر وہ ایک دم ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کیا کرے, وہ بھی خود جو ہے کسی بھی دھرم کو ماننے والا نہیں ہوتا ہے, وہ سیکولر ہوتا ہے, سرو دھرم سمبھاؤ, سب کے سب صحیح ہے, ہوتا ہے انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے, ایسا آدمی بن جاتا ہو. تو یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے یہود و نصارہ سے, عیسائیوں سے, اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے, مسلمان دیندار عورت سے نکاح کریں. ہاں کوئی بہت بڑا عالم ہے اور وہ دیندار ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اگر وہ کسی یہودی سے نکاح کر لیں تو ان کا پاور ایسا تھا کہ ان کے تعلقات کی وجہ سے, ان کی گھر کے ماحول کی وجہ سے اچھا کٹر بھی کیا ہو جاتا تھا, پگھل جاتا تھا, صحیح ہو جاتا تھا, ایڈجسٹ ہو جاتا تھا, وہ خود مسلمان ہوتا تھا. مسجد نبوی میں کسی کو باندھ دیا جائے وہ مسلمان ہو جاتا تھا, آپ سوچیے کیا ماحول ہوگا. ہمارا ماحول کیا ہے, ہمارے اپنے گھر کے بچوں کو ہم کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے, ناک میں دم لاتا ہے بچہ. تو ہم جو ہیں ایسے نکاح سے بچیں, اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے دینداری کو شرط قرار دیا ہے, یعنی نکاح کے لیے ترغیب آپ نے اس بات کی دی اور آپ نے تاکید اس بات کی کہ دیندار سے نکاح کیا جائے. آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع, عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر عام طور سے لوگ نکاح کرتے ہیں, لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها, مال کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے کہ بہت مالدار گھر کی ہے, اور اس کے اچھے حسب کی وجہ سے بہت نام والے لوگ ہیں, نامچین ہیں, وہ جمالیہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ دیکھتے ہی ہاں بول دیا, قبول بول دیا, رشتہ دیکھتے ہی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. اور عام طور سے اتنی برائی ہمارے معاشرے میں ہے کہ چننے کے جو ہمارے پیمانے ہو چکے ہیں وہ سب دنیا داری کی بنیاد پر ہوئے ہیں, خوبصورت ہو فلانے فلم ایکٹر کی طرح, فلانی فلم ایکٹریس کی طرح ہو, ہر ایک کو ایک دم جو ہے خوبصورت چاہیے, چاہے دینداری صفر بٹا صفر ہو, قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, نماز ڈھنگ کی آتی نہیں اس کو, لیکن خوبصورت ہے, بس آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بعد میں دل کا سرور دیتی ہو, سر کا درد, پھر جیب میں جب بھی ہاتھ ڈالو سر درد کی گولی نکلے گی اس کی, گھر میں آتے ہی پہلے سر درد کی گولی کھائے گا. دینداری اگر نہیں ہے, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, لڑکوں میں بھی ماں باپ کیا دیکھتے ہیں, اچھے اچھے رشتے آتے رہتے ہیں, نہیں ہم کو بڑے گھر میں دینا ہے, بڑے گھر میں دیتے ہیں اور بڑا گھر بعض اوقات واقعی بڑا گھر ثابت ہوتا ہے, پھر ان کو چھوٹا بتاتے رہتے زندگی بھر, ہے کہ نہیں, بڑے گھر میں دیتے ہیں, اگر وہ دیندار نہیں ہے
ہم یہ نہیں کہتے بڑے گھر میں آپ مت دیجیے. ہر باپ چاہے گا, ہر ماں چاہے گی میری بچی اچھے گھر میں جائے, کھاتے پیتے گھر میں جائے. لیکن بڑا گھر, بعض اوقات اتنا بڑا گھر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو غریب گھر سے ایک دم بڑے گھر میں گئی ہے, اس کو زندگی بھر اپنے فقیر ہونے کا احساس اس کو ہوتا رہتا ہے, اور بار بار اس کو بڑے گھر میں لگتا ہے کہ میں کیوں اسے گھر میں آئی, یہ غریب گھر میں جاتی سکون سے رہتی. لیکن بڑے گھر میں ہمیشہ اس کو کم تر کم تر کم تر بتایا جاتا ہے, دین نہیں ہے. ہاں اگر بڑا گھر دینداری والا ہے تو ان کے نزدیک دنیا اصل نہیں ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیں, آپ نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے نام کی وجہ, حسب کی نسب کی وجہ سے بڑے خاندان والے ہیں, اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فَبْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, تو دیندار کو چن کر کامیاب ہو جا, تو دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا, تَرِبَتْ يَدَاكَ, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی آپ نے محبت اور شفقت سے کہا, کہ عربی میں اس طرح سے کہا جاتا ہے, یعنی تو کامیاب ہو, تیری کامیابی دیندار سے نکاح کرنے میں ہے. تو اس کو یاد رکھیں کہ نمبر ایک پر دینداری رکھیں, پھر اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہو, اچھے گھر کے بھی ہوں, مالدار گھر کے بھی ہوں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن نمبر ایک کیا ہونا چاہیے, سب سے زیادہ اہم, باقی کچھ نہیں رہا چلے گا, لیکن دینداری ضروری ہے. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه, تمہارے پاس اگر ایسا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق اور دینداری سے تم راضی ہو, اچھے اخلاق اچھی دینداری ہے, فزوجوه, اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو, خواتین کا نکاح ان سے کر دو. الا تفعلوا, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, تکن فتنۃ فی الارض او فساد عریض, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, ایسے رشتے تم ریجیکٹ کرتے رہے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا, زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا. وہ بھی نوجوان دیندار ہے, بولے گا دیندار ہے غریب ہے لیکن میرا نکاح ہی نہیں ہوتا ہے, وہ بھی کہے نکاح سے اچھا تو پھر زنا کاری ہے, یا پھر وہ کیا ہوگا, میری دینداری کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا میرا, تو چلو داڑھی واڑی کاٹ دو اور ایک دم پھر ماڈرن بن جاؤ. اب کتنے نوجوان ہیں آپ سوچئے, ان کی لڑکیاں دیکھتی ہیں, لڑکے دیکھتے ہیں, لڑکے کو تو لڑکی پسند آ گئی, لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آ سکتا, ان کی داڑھی بہت بڑی ہے, گیا کہاں. اب اس کو اگر اڑتی اڑتی خبر آئی, اور اگر یہ تھوڑا ڈگمگ بابا ہو, اور دو چار گھر کے لوگ بھی بٹھا کے اگر مشورے میں بول دیں اس کو کہ اتنی جلدی کیا ہے داڑھی کی, شادی ہو جانے دو, گاڑی رکھ لینا, کیا مسئلہ ہے. اب یہ بھی ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھتا اپنے آپ سے کیا کروں, مشورہ آئینے سے, آئینہ بولتا کر کر بہت اچھا دکھتا, امیجن کرتا میں بغیر داڑھی کے کیسا دکھوں گا, اور پھر لے کے داڑھی چھانٹ دیتا ہے, اور اپنا چہرہ بنانا, اس کو لوگ بولتے ہیں چہرہ بگاڑنا ہی. اور گھر کے لوگ بھی آپ دیکھیں ان کی بھی دینداری پر ترس آتا ہے, دیکھے ہاں دیکھ اب کتنا اچھا دکھ رہا, ہم بولتے تھے نا. تو یہ ساری چیزیں نکاح میں ہوتی ہیں. دینداری چھوڑ کے نکاح کرنا, یہ دینداری کو بیچ کے نکاح کرنا ہے کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی کچھ بھی آ کے ہم کو اتروا دے گا, کل کو کپڑے اتروا دیں گے, اتار دیں گے. ہماری زینت, ہمارا اخلاق, ہماری تہذیب, ہمارا دین, اس کو چھوڑ کے ہم نکاح کریں, کیا گارنٹی ہے کہ کل وہ پسند کرے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ کل وہ پسند کرے گی؟ کل کو اگر بتا دے یہ بھی پسند نہیں آ رہا, بغیر ڈاڑی کی بھی پسند نہیں آ رہا, آپ کیا کرے گا, چپکا کے جائے گا, کیا کرے گا؟ سوچنے کی چیزیں ہیں, آدمی تھوڑا سوچے. آدمی اتنا غیرت مند ہو کہ جو میری ڈاڑی کو پسند نہیں کرتی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. کسی عورت کو کوئی جا کے بول دے ٹھیک ہے بہت اچھی دکھتی ہے, چوٹی بہت بڑی ہے اس کی, تھوڑی کاٹو, کاٹے گی چوٹی کاٹنے پڑ, نکالو گھر کے باہر اس کو. کیوں آپ کی داڑھی اتنی چھوٹی ہوگی کہ آپ جب بھی کوئی آپ کو بول دے, کوئی بھی آ کے بول دے, کاٹ ڈالیں گے آپ اس کو؟ بالکل نہیں ہے. اور یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے, اور اولاد, الحمدللہ بہت سارے نوجوان ہیں جو ایسی باتوں سے یعنی پریشان نہیں ہوتے ہیں. اب بعض اوقات آدمی دو چار رشتے اگر جب جاتے ہیں ایک ساتھ پیچھے, تو پھر تھوڑا وہ بھی سوچنے لگتا ہے, حالات تھوڑے گمبھیر ہیں, اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دوستوں کے بچے میری گود میں کھیلیں گے اور میں ایسا اکیلا رہوں گا. اور مثالیں بھی لوگ دیتے ہیں, دیکھو کتنا پہلے کیسا تھا, آپ دیکھ کتنا اچھا دکھ رہا ہو, وہ برابر لگ گیا کام میں, ہو گئی اس کی شادی, سب صحیح چل رہا ہے اس کا. تو اس سے دھوکے میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ نے جس کا نکاح جس سے طے کیا ہے, کوئی اس کی بجائے کسی اور سے آپ کا نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس کو یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں دینا ہے, وہ ساری دنیا مل کے چھین نہیں سکتی, جو ملنے والا نہیں سب مل کے زبردستی نکاح اس کا آپ سے کر نہیں سکتے, کتنا بھی ٹرائی کرو نہیں ہونے والا. اس لیے اپنی دینداری کو داؤں پہ نہ لگائیں. اگر داڑھی کاٹا, دینداری چھوڑا اور مر گیا تو بغیر نکاح کے مریں گا, اور داڑھی کٹاؤ مریں گا. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیث ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دیندار سے نکاح نہ کیا جائے, زمین میں فساد ہو سکتا ہے, بگاڑ آ سکتا ہے. کتنی بچیاں ہیں بیٹھی رہتی, دیندار ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے, لوگوں کی نگاہوں میں جچتی نہیں, لوگوں کو فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, اب یہ اس کو ویسی دکھ رہی نہیں, کالی ساولی ہے, تھوڑی ناک ادھر ہے, کان ادھر ہے, آنکھ ادھر ہے, تھوڑا بہت ایسا ویسا ہے, چلتا ہے, دیندار ہے, قرآن پڑھنے بولو تو ایک دم اچھا پڑھتی ہے, قرآن حدیث کا علم اس کے پاس ہے, اخلاق ہے, حجاب میں ہے, لیکن خوبصورت نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے. اب کتنے رشتے آتے چلے جاتے, وہ بھی سوچتی ہے دینداری مطلب اللہ کی مدد کہاں ہے, وہ بھی سوچتی ہے. کتنے لوگ, کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, عمریں نکل جاتی ہوں گی. آپ سوچیں کیا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو سمجھ دے کہ دینداری کو ترجیح دے, دینداری کو ترجیح دے. دیکھیے بڑھاپا جب آئے گا, خوبصورتی رہے گی باقی, آئینے میں خود بھی دیکھنے کو دل نہیں کرے گا, لیکن اس وقت اگر اخلاق صحیح تھا تو تب جا کے معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ بیوی صحیح تھی, کہ بڑھاپے میں بھی کیا ہے برابر اپنے اخلاق پر باقی ہے, شوہر کے چڑچڑے پن کو برداشت کر لیتی ہے, شوہر کی خدمت کرتی ہے, ہر بات کا لحاظ رکھتی ہے, تب جا کے واقعی بڑھاپے میں سمجھ میں آتا ہے نکاح کس کو بولتے ہیں. جوانی میں تو چل جاتے دن, لیکن بڑھاپے میں سمجھ میں آتا ہے واقعی نکاح کیا ہے. جو لوگ عمر دراز ہیں ان سے پوچھے بتائیں گے آپ کو. اسی طرح سے نکاح کے بارے میں یہ بھی ادب ہے, مستحب ہے کہ جس سے نکاح ہے اس کو دیکھ لیا جائے, تاکہ یعنی بعد میں ایسا نہیں ہو کہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا تو الگ ہی دکھ رہی, اور یہ کہ یہ بھی تو کیسا دکھ رہا, میں نے بھی دیکھی نہیں اس کو, تو بعد میں مسائل پیدا نہیں ہونا چاہیے عین وقت میں. تو اس لیے پہلے دیکھ لیں تاکہ بعد میں مصیبت کھڑی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر الیہا. اللہ تعالیٰ اگر کسی عورت سے نکاح کا پیغام دینے کی خواہش کسی کے دل میں ڈال دے, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کو دیکھ لے, دیکھنا لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ دیکھ لے. اس کو امام احمد, ابن ماجہ, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ خطب امرأتن, انہوں نے ایک عورت کو پیغام بھیجا نکاح کا, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہا فانہ احرا ان یقدم بینکما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھ لو اس کو, جس کو تم نے نکاح کا پیغام جس خاتون کو بھیجا ہے اس کو دیکھ لو, اس لیے کہ تمہارے دونوں کے درمیان محبت اور مداومت کے اعتبار سے زیادہ پختگی کی چیز ہے. کہ دیکھ بھال کی نکاح کرے گا تو آدمی کا دل مطمئن رہے گا, ورنہ اچانک آدمی کو ایسا لگے کہ میں تو اور سمجھ رہا تھا, تو اور یہ تو الگ ہی ہے, تو آدمی میں بعد میں یعنی بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے پہلے آدمی دیکھ لے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں گھر والے دیکھے بس ہو گیا نا, اور بعد میں جب دیکھتا ہے تو اس کے دل کو پسند نہیں آتی ہے, پھر دونوں میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے, جھگڑے, پھر باہر رہنا, دیر سے آنا, پھر بات بات پہ چڑھنا, گھر والوں سے جھگڑے کرنا, اس سے جھگڑے کرنا, سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو پہلے دیکھ لے, اتنا تقوی اختیار نہ کرے, اتنا گھر والوں پہ ڈپینڈ نہ رہے, خود بھی دیکھ لے, اگر پسند ہے نکاح کرے, نہیں ہے تو نہیں کرے, زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس کو امام احمد, دارقطنی, حاکم اور بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه رجل, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, ایک آدمی آیا, فأخبره انہ تزوج امرأة من الانصار, اور کہا کہ اس نے انصار میں سے کسی خاتون سے نکاح کا معاملہ کیا ہے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرت الیہا, قال لا, آپ نے پوچھا تو نے دیکھا ہے اس کو جس سے نکاح کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا فذهب
فانظر الیہا، جا دیکھ لے اس کو جس سے نکاح کرنا ہے. فان فی اعین الانصار شیئا، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ معاملہ ہوتا ہے، انصار کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں، تو دیکھ لے، بعد میں بولے گا آنکھیں چھوٹی ہے اس کی، پہلے ہی جا کے دیکھ کے. بعض انصار کا ایسا ہے کہ ان کی آنکھیں کسی کسی کی کیا ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی، تجھ کو بعد میں پسند نہیں آئے گی، دیکھ مصیبت ہو جائے گی، جا کے دیکھ لے، پسند آتی نہیں آتی. اور یہ صحیح بات ہے، یہ حکمت ہے کہ ایک آدمی پہلے دیکھ لے تاکہ بعد میں اس کو مسائل نہ پیش آئیں اور اس کی زندگی خراب نہ کرے. بعض اوقات لڑکا بول دیتا میرے کو پسند نہیں ہے، ماں باپ نے طے کر دیا تھا نکاح اور بولا پسند نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ باہر تتلی کی طرح مختلف ڈالیوں پہ بیٹھنا شروع کرتا ہے نا، الگ الگ پھولوں پہ بیٹھتا ہے، اور گھر میں بیوی کا تو وہ تو ہے لیکن باہر سارے معاملات اس کے ہوتے ہیں، ہوتا ہے ایسا. تو یہ صحیح نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہوتا یہ آفیشیل ہے، ان آفیشیل سب باہر ہے، یہ جائز نہیں، حرام ہے. آج یہ فیشن بن چکا ہے، ایک یعنی ایک ایسے دور میں ہم پہنچ رہے ہیں کہ جس میں فحاشی اتنی عام ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ لوگوں میں احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ نکاح ضروری ہے کیا. فرینڈ شپ کے نام پر فرینڈ شپ نکاح سے آگے نکل چکی ہے، یہ گندی چیز ہے، اسلام میں نہیں ہے اور یہ سماج کے لیے دیمک ہے، ایسا آدمی بالکل بے وقوف سمجھا جاتا ہے جو کسی عورت کو نگاہ بھر کے دیکھتا نہیں انٹرویو کے اندر، اس کو سمجھتے اس میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے، حالانکہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہوگا وہ، لیکن نگاہ نہیں ملا رہا ہے. کیوں نہیں ملا رہا انٹرویو لینے والی سے؟ اس لیے کہ عورت ہے، اس کی نگاہ میں آگ ڈال کے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جاہل کیا سمجھ رہی ہے، اس کو آتا نہیں ہے کچھ بھی، یہ ڈرتا ہے، ڈرنا نہیں ہے، یہ بولنے کھڑے ہو جائے تو بہت بولے گا، سب آتا ہے اس کو، لیکن عورت اس لیے نہیں. تو آج ایسا معاشرہ ہے، کوئی آدمی ہاتھ نہیں ملا عورت سے کسی میٹنگ میں تو وہ کیسا بیکورڈ آدمی ہے، یہ کیسا آدمی پرانے زمانے کا. تو ایسے دور میں ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں بے حیائی اخلاقیت بن چکی ہے، جس میں بے حیائی ایٹیکیٹس بن چکے ہیں. ہم کو بہاؤ میں بہنا نہیں ہے، اور سب لوگ کر رہے ہیں، اپنے کو بھی کرنا پڑے گا، نہیں، ہم ایسے ہی اچھے. واقعی آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو برقرار رکھے چاہے وہ کہیں بھی ہو. لوگوں کو پسند نہیں آتا، نہیں آتا، کل کو لوگ پاجامہ کم کر کے گھٹنے سے اوپر چلے جائیں گے کہ آپ بھی پہن کے جائیں گے ان کے پیچھے. لوگوں کا فیشن، لوگوں کے کردار، لوگوں کی اپنی زندگی ہے، آپ کے اپنے اصول ہیں، اپنے اصولوں پہ جمنا ہم سیکھیں، اور اپنے اصول پہ جم کے چور کے جیسا نہیں چلنے کا. بعض وقت کیا ہوتا ہے، آدمی دینداری اختیار کرتا ایک دم ماڈرن ماحول میں، لیکن وہاں کیسا ہوتا ہے، ایک دم چور کے ساتھ میں کچھ تو غلط کر رہا ہوں. ارے آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے، لوگ جاہل ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ان کو آخرت نہیں معلوم، ان کو اللہ نہیں معلوم، ان کو نبی نہیں معلوم، ان کو جنت جہنم نہیں معلوم ہے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے. آپ ان کے بیچ میں اپنے کو چور سمجھ کے چل رہے ہیں کہ میں کچھ تو غلط کر رہا ہوں، میں انفیریئر ہوں؟ نہیں، آپ واقعی اطمینان کے ساتھ چلیں گے، نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، ہم کو یہ اچھا لگتا ہے، تم کو وہ اچھا لگتا ہے، ہم کو یہ اچھا لگتا ہے، ہم کو کوئی شرم نہیں آتی ایسا رہنے میں، داڑھی میں ہم کو شرم نہیں ہے، ہم کو کرتا پاجامہ میں شرم نہیں ہے، ہم کو دینداری میں کوئی شرم نہیں ہے، ہم کو نماز پڑھنے میں شرم نہیں آتی ہے. واقعی یہ دین ہے. اسی لیے حضرت عمر کا جملہ یاد رکھیں، حضرت عمر نے کیا کہا تھا، ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی، اسلام کی بجائے کسی اور چیز سے عزت چاہنے کی کوشش کریں گے، اللہ واپس ہم کو ذلیل کر دے گا. ہماری عزت اسلام میں ہے، کانفیڈنس آدمی میں ہونا چاہیے، آدمی میں پختگی ہونا چاہیے، اپنے دین کو زندگی میں سب سے قیمتی چیز سمجھ کے چلے، یہ ہماری عزت ہے، ہمارا دین ہماری عزت ہے. تو یاد رکھیں اس بات کو. اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جس سے نکاح ہونا ہے اس کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ جس سے نکاح طے ہو رہا ہے اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے محرم کی موجودگی میں دیکھا جائے گا. ایسا نہیں کریں گے لڑکا لڑکی کو چھوڑ دیے، سب کمرہ خالی کر دو، اب ان لوگوں کو تھوڑا سا، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں رہے، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس عورت کا محرم ہو، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس طرح سے اس کا کوئی محرم رشتہ دار اس کے ساتھ ہو. بھائی بھی وہ نہیں جو بالکل دودھ پیتا بچہ ہو، بلکہ واقعی وہ محرم جو ان کو فتنے سے بچا سکتا ہو, ان کو فتنے سے بچا سکتا ہو, اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ کوئی غلط بات کر نہیں سکے, اس کو اس کو محرم کہیں, یہ ایسا محرم ہونا چاہیے. تو لا یخلون رجل بمراۃ الا ومعها ذو محرم, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے, ہاں ایسی حالت میں رہ سکتا ہے کہ اس عورت کا محرم موجود ہو. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یخلون رجل بمراۃ, خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں نہ رہے, اور اگر رہتا ہے الا کان ثالثهما الشیطان, اگر ایک آدمی اور ایک عورت ایک کمرے میں اکیلے ہوں تو ان دو کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے, وہ کوئی بھی غلط بات ان سے کروا سکتا ہے. تو یہ خلوت, ایسی خلوت جائز نہیں ہے, اس کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو یہ اور بعض دوسری قوموں کا طریقہ ہے کہ نکاح سے پہلے ابھی ایک مہینہ چھ مہینے باقی نکاح کو, شادی کو, میرج کو, تو شادی کے پہلے وہ شروع ہو جاتے ہیں اس کی گاڑی پہ بیٹھ کے یہاں وہاں گھومنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات مسلمانوں میں بھی موبائل کا دور ہے, اب یہ جو اب اس کا 10 کے بعد ٹاک ٹائم فری دونوں کا ہوتا ہے, اب یہ دولہے حضرت کیا کرتے ہیں کہ دو موبائل لے لیتے ہیں کہ یہ ریلائنس ٹو ریلائنس ریلائبل فری, اب ایک اس کو دے دیا حبیب شریف, اور رات میں جب 10 بجے وہ بھی تیار ہے, یہاں سے شروع ہوگا ٹرنگ ٹرنگ شروع ہو گیا, اب یہ بھی الگ کمرے میں وہ بھی الگ کمرے میں, سب گھر کے لوگ بھی مسکرا رہے ہیں, اچھا چلو شروع ہو گیا ان لوگوں کا, کیا ہے یہ, صحیح نہیں ہے. دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں بالکل مناسب نہیں, بہت زیادہ اگر ہے فون کر لیا کہ یعنی والد صاحب سے بات کرنا ہے یا فلاں چیز ہے یا طبیعت خراب ہے کچھ اس طرح کی ایک دم رسمی ایک دم مختصر بات اگر کوئی ضروری ہے تو ایک آدمی کر سکتا ہے, لیکن گھنٹوں گھنٹوں اس طرح سے پیار محبت کی باتیں کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل غیر مناسب ہیں. ہو سکتا ہے کل کو ان کا رشتہ ٹوٹ جائے, اس بچی کی جذبات کے ساتھ پورا یہ جڑ جائے اور اس کے بعد نکاح ختم ہو جائے, بتائیے کیا ہوگا اس کا, تو یہ مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں منگنی کو آدھا نکاح سمجھتے ہیں, کچھ نہیں ہے ایسا. بعض ہمارے یہاں منگنی کی رسم ہے جو انشاءاللہ مغرب بعد اس پر زیادہ میں سمجھتا ہوں گفتگو ہوگی کہ منگنی کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ جیسے کہ ایسا ہو جاتا ہے آدھا نکاح ہو گیا, تو منگنی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, اب تک وہ اس کے لیے پرائی ہے. جس دن بولے گا قبول اس دن جو ہے جس دن نکاح ہوگا اس دن اس کی بیوی بنے گی, تب تک وہ اس کے لیے اجنبی اور پرائی ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ ساری خرافات ہمارے نکاح میں ہوتی ہیں عام طور سے. نکاح کے بعد سے متعلق کیا احکام ہیں؟ نکاح ہونے کے بعد میں خوشی کے طور پر اگر کچھ بچیاں دف وغیرہ بجاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دف بھی کون سا؟ دف کا مطلب ڈھول اور تبلہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اللہ رحم کرے نکاح جب ہوتا ہے تو رجگے کے نام پر ناچ گانے ڈھول تماشے اور ساری عورتیں جمع ہو کے کیا کیا کرتی ہیں, اور مرد بھی اس میں ناچتے ہیں بعض اوقات عورتوں کے ساتھ. اور بعض لوگوں کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ نہ عورت نہ مرد تیسری قوم کو لے کر آتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ میں وہ چیزیں نہیں بول رہا ہوں جو فرضی ہیں, واقعی ایسا ہوتا ہے, اور ان کو لا کے بے حیائی کے گانے بے حیائی کے ناچ اور اس طرح کی سب بدتمیزی کرتے ہیں, اور سب کے سب اس کو جو ہے ہنس کے اس کو مذاق سمجھتے ہیں, حالانکہ بہت گندی بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت غلط چیز ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے کہ سیدھے سادے شریف اشعار, کچھ بچیاں ہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ دف بجا کے ایسے اشعار نکاح کی خوشی میں کر سکتے ہیں. عورتیں پورے ایک دم فلموں کے گانے پیار محبت کے گانے منہ میں دانت نہیں دیتے, بعض اوقات بعض عورتوں کے گانے گاتی عشق کے گانے سارے, اللہ رحم فرمائے. اور مرد بھی کرسیوں پہ بیٹھے, وہ تو فری رہتے ہیں نا, ابھی ٹائم ہی ہفتے بھر کی چھٹی لی ہے, یہاں ہلدی لگی ہے یہاں ہلدی لگی ہے, اور بیٹھا آرام سے چائے کے دور چل رہے ہیں. سب یہ سب غلط ہے, سب غلط ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ دف دف میں بھی وہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ گھنگرو جیسا ہوتا ہے اس کے اندر آواز آتی, میٹل اس میں ہوتا ہے, سکے اس میں لگے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دف مرد کے لیے بجانا جائز ہی نہیں, ہمارے فقیر لوگ لے کے گھومتے دف,
مردوں کے لیے دف جائز نہیں ہے، دف عورتوں کا کام ہے، اب جس کو عورتوں کا کام کرنا ہے اس کی مرضی، دف صرف عورتیں بجائیں گی تو عورتوں کے لیے ہے وہ، خواتین کی چیز جیسے مہندی لگا، اب یہاں مہندی دولہا بھی لگاتا ہوں، دولہا بھی مہندی ایک دم لال لال، دولہا ہے کہ دولہا نے خالی ہاتھ بتایا تو معلوم ہی نہیں پڑے گا. تو یہ ساری جو ہے خرافات نکاح سے متعلق ہیں. تو دف بجا سکتے ہیں. ابو بلج یحییٰ بن سلیم فرماتے ہیں کہ قلت لمحمد ابن حاطب، یہ صحابی ہیں محمد ابن حاطب، تزوجت امرأتین، میں نے دو عورتوں سے نکاح کیا، ما کان فی واحدۃ منہما صوت یعنی دفن، ان میں سے کسی میں بھی، کسی نکاح میں بھی آواز نہیں تھی، دف نہیں بجایا گیا. فقال محمد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین الحلال والحرام الصوت بالدف، کہا کہ حلال و حرام کے بیچ میں فاصلہ کرنے والی چیز دف کی آواز ہے. یعنی چھپ چھپا کے چوری چھپے والا جو نکاح جھوٹا نقلی نکاح، تو اس کی بجائے جب دف بجا کے اعلان ہوتا ہے نکاح کا، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ہے، تو یہ کیا ہے، لوگوں کے شک شبہ کو دور کرنے والی چیز ہے. چھپ چھپا کے نکاح نہیں کرنا چاہیے، نکاح کیا ہونا چاہیے، علانیہ ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اچانک بہت سارے لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں اس کو، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، چپکے سے نکاح کر لیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کل کو لڑکی کے اوپر لوگ تہمتیں لگانا شروع کریں گے، معلوم نہیں کیا ہوا تھا، اچانک نکاح کر لیا، سمجھ میں آ رہی بات. تو نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. بعض اوقات تقویٰ سمجھداری کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، جس کا آدمی تقویٰ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ غلطی ہوتی ہے. تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ نکاح میں بچیاں وغیرہ دف بجا کے کچھ خوشی کے اشعار پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بے حیائی کی باتیں یا شرکیہ یا قوالی شروع کر دے، چلو اسلام کے نام بھر دے جھولی. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی کیا ہے، قوالی اسلام کا گانا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. قوالی کا اور اسلام کا دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ بعض گانے قوالی سے اچھے ہوتے ہیں، اگرچہ گانے اس طرح کے وہ بھی حرام ہو، حرام گانے بعض اوقات قوالی سے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ قوالیوں میں شرک بھی ہوتا ہے. تو گانے بجانے سے اور قوالیوں سے بچیں، زیادہ سے زیادہ کچھ شریف شعر اور دف تھوڑا بہت چل جائے گا، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اسی طرح سے نکاح کو چھپ چھپا کر کرنے کی بجائے علانیہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کو علانیہ کرو، نکاح کو ظاہر کرو، چھپ کر مت کرو. اس کو امام احمد، ابن حبان، طبرانی اور اسی طرح سے حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اشعار وغیرہ، جیسا کہ میں نے بتایا، جائز اشعار کہہ سکتے ہیں، غلط اشعار نہیں کہہ سکتے ہیں. ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا بنی علی، جب میرا نکاح ہوا تو اس کے اگلے دن کی صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آئے. فجلس علی فراشی کا مجلسی کا منی، تو کہا کہ جیسے تم بیٹھے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آ کے بچھونے پر بیٹھ گئے. وجویریاتن یضربن بالدف، اور کچھ بچیاں تھیں جو دف پر، دف جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں عربی میں اس کو دف کہتے ہیں، تو دف بجا رہی تھی. یندبن من منقتل من آبائهن یوم بدر، بدر میں جو ان کے باپ دادا میں سے جو بھی قتل ہوئے تھے، ان کی تعظیم میں، ان کی شان میں وہ اشعار کہہ رہی تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے جو بدر میں قتل ہوئے ہیں، تو اس طرح کے اشعار وہ پڑھ رہی تھی. حتی قالت جاریہ، یہاں تک کہ ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے بیچ تو ایک ایسا نبی ہے کہ جو کل کیا ہوگا وہ جانتا ہے، ہمارے بیچ ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا کا بھی علم رکھتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہکذا، آپ نے فوراً اس سے کہا ایسا مت کہہ، لا تقولی ہکذا وقولی ما کنتی تقولین، اس سے پہلے جو تو کہہ رہی تھی وہ کہتی رہے، یہ مت کہہ، یہ مت کہہ. اور آپ نے، یہ بخاری کی روایت ہے، ابن ماجہ کے الفاظ میں آپ نے کہا اما ھذا فلا تقولوا، یہ جو ہے تم کہہ رہی ہو یہ مت کہو، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل میں کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کل کیا ہونے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتنے واضح الفاظ ہیں. اور ہمارے مسلمانوں میں سے کئی بھائی کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا جانتے تھے. تو یہ
مباح اشعار جائز اشعار کہنے کی اجازت، اس سے نکاح کی خوشی ہے، اس میں یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں ناچ گانا میوزک وغیرہ نہیں ہو، اور اس میں عورتیں عورتوں میں ہی ہو یہ معاملہ، تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے بعد میں دولہا دلہن کے لیے ایک دعا بھی ہے جو لوگ ان کے لیے کریں مبارکبادی کے طور پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی آدمی کا نکاح ہو جاتا تو اس کو آپ جب مبارکباد دیتے، دعا دیتے، تو یوں کہتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تم پر بھی برکت دے، یعنی بارک اللہ لک و بارک علیک، اللہ تیرے لیے برکت دے اور تجھ پر بھی برکت دے، اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے، تم دونوں میں موافقت پیدا کرے اور خیر تم کو عطا کرے۔ اس کو امام احمد اور اصحاب السنن نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے۔ کچھ مسائل ہیں جو نکاح سے متعلق حیا کے مسائل ہیں، لیکن ان کا بھی جاننا ضروری، اس لیے کہ یہ دین ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے سکھانے میں حیا اور شرم نہیں کی، تو ہمارے سیکھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی اس میں شرم ہونا نہیں چاہیے۔ اگرچہ میں سارے مسائل ذکر نہیں کروں گا، اس کے لیے آپ اقبال کیلانی کی کتاب ہے نکاح کے مسائل، اس کو آپ دیکھ سکتے ہو، یا اور ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے جو شیخ الالبانی کی کتاب ہے، تو آداب الزفاف، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اس میں تفصیل کے ساتھ میں اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ نکاح میں جب نکاح ہو جائے اور رات میں شوہر بیوی کے پاس جائے، دولہا دلہن کے پاس جائے، تو اس تعلق سے کیا احکامات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج احدکم امراه او اشترى خادما فليقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، کہ جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی خادم خریدے، تو وہ یوں کہے اللهم اني اسالك خيرها، اے اللہ میں اس کی خیر چاہتا ہوں، اور جس پر اس کو تو نے، جس جبلت پر اس کو پیدا کیا ہے، اس کی بھی خیر میں تجھ سے چاہتا ہوں، وہ اعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علی، اور میں اس کے شر سے اور جو اس کی جبلت میں، اس کی انسٹنکٹ میں جو چیز تو نے ڈالی ہے، اس کے شر سے بھی میں، اس کے مزاج وغیرہ کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے ذکر کی ہے۔ یہ دعا پہلی رات کو بیوی کے پاس آدمی جب جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں بیہقی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا عمل ہے جو دولہا دلہن کو کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب بیوی کے پاس جائے پہلی رات میں دولہا، تو دو رکعت نماز دونوں مل کر جماعت سے پڑھیں، اس طرح کے دولہا لڑکا جو ہے وہ آگے ہو اور دلہن اس کے پیچھے مقتدی ہو، اس کے پیچھے وہ مقتدی ہو، اور یہ کیا ہو، امام۔ زندگی بھر ایسا ہو تو بہت اچھا، شروعات پہلی رات سے ہی ہو۔ ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى ابن مسعود، ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقال انی تزوجت امرأة وَإِنِّي أَخَافُ أَن تَفْرِقَنِي، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہیں نفرت نہ کرنے لگے۔ فقال عبد اللہ ان الالف من اللہ، الفت محبت اللہ کی طرف سے ہے، وہ ان الفرق من الشیطان لیکرہ الیہ ما احل اللہ، اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے اس کو ناپسندیدگی اس کے دل میں اس کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ یعنی بیوی شوہر میں نفرت پیدا کرنے والا کون ہے؟ شیطان ایسا کرتا ہے تاکہ دونوں میں نفرت پیدا ہو کے الگ ہو جائیں۔ فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ، جب بیوی تیرے پاس داخل کی جائے، تیرے کمرے میں بھیجی جائے، فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكَعْتَيْنِ، تو اس کو کہہ کہ وہ تیرے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے، تیرے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے۔ قال الاعمش، اعمش یہ راوی حدیث کے کہتے ہیں، فذکرته لابراہیم، میں نے ابراہیم سے اس کو ذکر کیا، انہوں نے کہا قال عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وقل، تو یوں بھی کہہ اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اے اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں برکت دے اور ان کے لیے مجھ میں برکت دے، وارزقنی منہم وارزقہم منی، مجھ کو ان سے رزق دے اور ان کو مجھ سے رزق دے، اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر، اے اللہ ہم کو تو جمع کرے تو خیر پر جمع کر، وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر، اور ہم کو اگر تو الگ کرے تو ہم کو خیر کے ساتھ الگ کر۔ یہ بھی دعا کیا ہے، پہلی رات کو شوہر کو پڑھنا چاہیے، اور یہ دو رکعتیں ہیں، ان دو رکعتوں کا اثر صحابہ سے ہم کو ملتا ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ اگر یہ دو رکعتیں پڑھیں شوہر، امام، بیوی، مقتدی، دو رکعت نفل نماز یہ پڑھیں تو اس سے دونوں کے درمیان زندگی بھر کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت عمدہ عمل ہے، کر کے دیکھیں۔ اب جن کی ہو گئی بیچارے وہ کیا کریں گے، اب جا کے پڑھیں گے نہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اور اسی طرح سے امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے بیوی شوہر کے تعلق کے وقت میں، اور یہ پہلے دن کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کے لیے دعا ہے، کون سی؟ جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتا اہلہ، تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جائے، یعنی اس سے مجامعت کرے، اس سے تعلق قائم کرے، انٹر کورس کرے، قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ، اے اللہ جنبنا الشیطان، شیطان کو ہم سے ہم کو شیطان سے دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو رزق تو ہم کو عطا کرے گا، جو رزق تو ہم کو عطا کرے گا اس کو، اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم سے اور ہم کو جو اولاد تو دے گا اس سے شیطان کو دور رکھ۔ فقضی بینہما، اگر دونوں کو اولاد اس رات میں ٹھہر جائے، اولاد ٹھہر جائے، ولدن فقضی بینہما ولدن لم یضرہ، اگر اولاد اس رات میں ٹھہر جائے تو پھر شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، شیطان اس کو نقصان، ایک خاص قسم کا ابن حجر کہتے ہیں کچھ نقصان ہے جو شیطان ہر ایک کو پہنچاتا ہے، لیکن یہ دعا اگر پڑھے تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے بعد تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے یہ بھی ادب ہے کہ حیض کے وقت میں، اور عام طور سے جانتے ہیں لیکن بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ نہیں بھی جانتے ان چیزوں کو، تو حیض کی حالت میں عورت سے جماع نہیں کر سکتے ہیں۔ حیض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی تاریخیں طے ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات تاریخ ہال ملنے نہیں ملنے کے حساب سے طے ہوتی ہے، بچی کا حیض کی تاریخیں دیکھتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں عقرب کدھر ہے، عقرب، تو یہ اسلام میں نہیں ہے تاریخیں دیکھنے میں کہ فلاں تارہ کدھر ہے، چاند کدھر جا رہا، سورج کا ایک ادھر جا رہا، تو اس طرح سے تاریخیں طے کرنا یہ صحیح نہیں، اسلام میں کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے، شبھ اشبھ تو اچھا کلیان تو یہ کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے جو مسلمان بغیر زبردستی کے لیے خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں۔ نبی کا طریقہ دیے تو بھی نہیں لیتے، لیکن دوسری قوموں کا خوشی خوشی لے لیتے ہیں بغیر بولے، ان کو بھی نہیں معلوم لیے بول کے۔ تو حیض کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بیوی سے آگے کی راہ میں جمع ہے، پیچھے کی راہ میں جمع نہیں، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ نے کہا، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہو کہ تکلیف کی چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، فَاعْتَذِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، قریب نہ جاؤ کے معنی میں بتا رہا ہوں، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس وہاں سے جاؤ
جہاں سے اللہ نے تمہارے لیے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. کتنا پیارا انداز ہے, آپ دیکھیے بات اللہ بتا بھی رہا ہے لیکن کلیئر نہیں ہے, لیکن سمجھنے والے کو سمجھ میں آئے گی اور تلاوت کرتے وقت کوئی ٹینشن نہیں آدمی کو آئے گا, ہے کہ آدمی کو کنایا اس کو کہتے ہیں, اس کو کنایا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو بولنے میں شرم بھی محسوس نہیں ہوگی, ایسے انداز میں اللہ نے بتا دیا کہ عورتوں کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو دو باتیں یہاں معلوم ہوئی, نمبر ایک, حیض کے وقت میں, حیض کی حالت میں عورت سے جماع جائز نہیں ہے. دو, عورت سے آگے کی راہ سے جماع جائز ہے, پیچھے جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ, یہ قوم لوط میں عمل عام طور سے ہوتا تھا, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ملعون من اتا امراۃً فی دبرہا, وہ آدمی ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پاس پیچھے کی راہ سے جائے. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ينظر اللہ الى رجل جامع امراته فی دبرہا, اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی بیوی سے پیچھے کی راہ میں جمع کرے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. لیکن اگر حیض کی حالت میں بیوی ہے تو اس سے لپٹنا اور اس کو چھونا جائز ہے, اس سے جمع جائز نہیں ہے, اس سے انٹرکورس کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اس سے اس کو چھونا اور اس سے لپٹنا چمٹنا وغیرہ جائز ہے, یہ منع نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان الیہود کانوا لا یجلسون مع الحائض فی بیتی, یہود کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں گھر میں ساتھ میں بیٹھتے بھی نہیں تھے. ولا یاکلون ولا یشربون, نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے نہ ان کے ساتھ پیتے تھے. قال فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. فانزل اللہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہیے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصنعوا كل شيء الا الجماع, تم اپنی بیوی کے ساتھ ہر وہ تعلق قائم کر سکتے ہو جو جماع نہ ہو, جماع کے سوا تم اپنی بیوی سے تعلق رکھ سکتے ہو. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں, اصنعوا كل شيء الا النکاح, نکاح کے معنی عربی زبان میں جماع کے ہوتے ہیں, انٹر کورس کے ہوتے ہیں, تو تم انٹر کورس کے سوا بیوی سے لپٹ سکتے ہو, باقی سب کچھ کر سکتے ہو, بوس و کنار کر سکتے ہو. تو یہ بھی حکم یاد رکھنا ضروری ہے. اسی لیے تاریخ طے کرنے والے گھر کے لوگ, خاص طور سے بچی کی ماں کو معلوم ہوتا ہے اس کی تاریخیں کیا ہیں, اس اعتبار سے تاریخ طے کریں. بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے اور لڑکا سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, اب دیکھو مصیبت ہے. تو یہ باتیں بعض اوقات یعنی بڑی شاخ گزرتی ہیں اور دونوں میں بعض اوقات یعنی ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بہت یاد رکھیں, لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ, اس بات کو یاد رکھیں تاریخ طے کرنے کے سلسلے میں. اسی طرح سے بیوی شوہر کا ایک دوسرے سے ستر نہیں ہے, یعنی جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی سے یا ایک عورت دوسرے سے اپنے آپ کو چھپاتی ہے, بیوی شوہر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپانا ان پر لازم ہے نہیں ہے, ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک, اپنے جسم کے حصوں کو چھپا ہر ایک سے سوائے اپنی بیوی کے یا اپنی باندی کے, ان سے اپنے جسم کے یعنی اپنی عورہ کو, اپنی چھپانے کی جگہ کو چھپانا ان سے ضروری نہیں ہے. اس کو امام احمد, ابو یعلیٰ, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے. یہ چیزیں اگرچہ شرم کی, حیا کی ہیں, لیکن بعض اوقات آدمی نہیں جاننے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتا ہے, اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری, اور بھی مسائل جو آپ کتابوں میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ولیمہ کے احکام ہیں. ولیمہ لازم ہے, نکاح ہونے کے بعد بیوی سے تعلق قائم کرنے کے اگلے دن زوال سے پہلے ولیمہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ولیمہ کا وقت کیا ہے؟
بیوی سے تعلق قائم کرنے کے اگلے دن زوال سے پہلے، یہ افضل وقت ہے. اس کے علاوہ اگر تاخیر ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا بد للعرس من ولیمتی، دولے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ولیمہ کرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ کیا ہے؟ لازم ہے، ولیمہ لازم ہے. اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عبد الرحمن ابن عوف تزوج على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیا على وزن نوات من ذهب، کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے اتنے سونے کے مہر کے عوض انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشات، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرنا، ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری سے ہی کیوں نہ. تو معلوم ہوا کہ ولیمے کے سلسلے میں کوئی چیز طے نہیں جیسے عقیقے میں طے ہوتی ہے. تو ولیمے میں آدمی یعنی بکری ہو یا بڑا جانور ہو یا جو بھی ہو یا ویجیٹیرین ہی کیوں نہ ہو، بغیر گوشت کے بھی آدمی کرے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن پبلک تھوڑا پسند نہیں کرتی ہے. ولیمے کے دن لوگ دولہا بن کے آتے ہیں، کیسا کیسا لوگ آتے ہیں، ایک دم ریڈی ہو کے آتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں، کیا کھانا کیسا کھانا پورا کر. کچھ لوگ جیب میں لیمو لے کے جاتے ہیں اور کی چین میں چوری تو ہوتی ہے، تو برتنے والا دیکھتا ہے یہ لیمو کہاں سے آیا، برابر کاٹ کے وہ پیالے میں پورا ڈال کے ایک دم مزے لے کے کھاتے ہیں، ہوٹل میں کھا رہے ہیں اور اشارے سے بولتے ہیں برتنے والے کو ذرا، کچھ لوگ بولتے ہیں نٹ بولٹ لے کے آ. تو پبلک نٹ بولٹ ہی پسند کرتی ہے. تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولم ولو بشاتی، بکری ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کر. تو آپ نے یعنی کوئی چیز طے نہیں کی کہ یہ ولیمے میں کرو یہ مت کرو، بلکہ جتنا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، گوشت ہو یا بے گوشت ہو، جیسا بھی چاہے لوگوں کو کھلائے، ولیمے میں کھلانا ضروری ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لیکن ولیمہ میں یاد رکھیں کہ ولیمے میں ایسا نہ کریں کہ امیروں کو بلائیں غریبوں کو چھوڑ دیں، بلکہ امیر اور غریب سب لوگوں کو ولیمے کی دعوت دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. سب سے برا ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. ومن ترک الدعوة فقد عصى الله ورسوله، اور جس نے دعوت چھوڑی یعنی کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس اور دعوت میں نہیں گیا ولیمے کی، اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو ولیمے کی دعوت میں جانا ضروری ہے، ضروری. روزہ ہو تو بھی جانا چاہیے، روزہ ہو تو بھی جانا چاہیے. اب چاہے تو وہ روزہ توڑ دے، نفل روزہ اگر ہے تو، فرض تو نہیں، قضا نہیں توڑ سکتا ہے، فرض نہیں توڑ سکتا ہے، لیکن اگر نفل روزہ ہے تو مختار ہے، چاہے تو روزہ جاری رکھے چاہے روزہ چھوڑ دے، لیکن وہاں جائے اور کہے میں روزے سے ہوں، یہ چاہے تو کھا لے. نفل روزہ توڑ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ ولیمے کی دعوت میں جانا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا، فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیاتیہا، تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور اس میں جائے. اس کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ولیمے میں اگر غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے نکاح میں بھی غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں پائی جا رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں یا بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کرنا صحیح، وہاں جانا صحیح نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صنعت طعاما ودعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھانا گھر میں بنوایا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. فجاء، آپ آئے، فرأى في البيت تصاوير، آپ نے دیکھا میرے گھر میں کچھ تصویریں تھیں، معلوم نہیں تھا تب تک، گھر میں آپ نے تصویریں دیکھی، حضرت علی کے گھر میں پکچرز دیکھے کچھ، فرجع آپ واپس لوٹ گئے. فقلت یا رسول اللہ لم رجعت, میں نے کہا اللہ کے رسول آپ واپس کیوں لوٹ گئے, آپ واپس کیوں لوٹ گئے. قال ان فی البیت شیئا فیہ تصاویر وان الملائکہ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر, میں نے دیکھا تمہارے گھر میں کچھ چیزیں تھیں جن پر تصویریں بنی ہوئی تھیں, اور فرشتے ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویریں ہوں, تو میں بھی نہیں گیا. تو معلوم ہوا اس سے کہ اگر کوئی ایسی غیر شرعی چیز کوئی کسی دعوت میں دیکھے تو وہاں سے واپس لوٹ آئے, اس دعوت میں نہیں جائے. یہ بھی خصوصاً ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو دعوت اور دین کے لیے لوگوں میں معروف ہوں, وہ وہاں سے لوٹ آئیں. ابن ماجہ اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ کچھ احکام تھے نکاح کے جن کو جاننا ضروری ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت تفصیل ہے, اور بہت تفصیل ہے. مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ مسلسل اپنا ایک ولیمہ 3 دن تک کیا تھا, ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ولیمے کی 3 دعوت بھی کر سکتے ہیں کسی کی استدعا. ابھی تو پہلے کوئی مشکل ہو جاتا آدمی کو, ایک ہی مشکل ہو جاتا ہے آدمی, ایک چھوٹا دو چھوٹے ولیمے بھی کر سکتا ہے, ایک بڑا کر لے اور دو چھوٹے بھی, 10-12 آدمیوں کو جمع کیا دوستوں کو اور کچھ کھلا دیا, بریڈ جامی کھلا دیا, کچھ بھی کھلا دیا, چائے بریڈ کھلا دیا, کوئی مسئلہ نہیں. ضروری ہے اس میں کچھ آپ گوشت ہی بنا کے کھلائیں. تو لگاتار 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا. مسند ابی اعلیٰ میں روایت موجود ہے, جو اس میں میں نے ذکر نہیں کیا ہوں اس لیے کہ اور بہت سارے مسائل نکاح کے ہیں, یہ اسی لیے میں نے کہا یہ مختصر احکام ہے, تفصیلی نہیں ہے. اس کے لیے آپ شیخ اقبال کیلانی کی کتاب نکاح کے مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب آپ دیکھیں, بہت عمدہ کتاب ہے جو چھپ چکی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے عربی میں, اس کا نام ہے آداب الزفاف. تو یہ کتاب عربی میں, اردو میں معلوم نہیں اس کا نام کیا ہے, انگلش میں بھی یہ موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اسی طرح سے حال ہی میں شیخ الالبانی کے شاگرد ہیں ابو اسحاق الحوینی, ان کی بھی نکاح سے متعلق ایک کتاب ہے جو کہ بہت ہی اچھی کتاب ہے, اس کی بھی طرف مراجعت کی جا سکتی ہے, اس میں مزید مسائل اور موجود ہیں. تو یہ کچھ مسائل نکاح کے تھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ نکاح کو آسان کریں اور نکاح میں سے خرافات کو نکالیں اور شریعت کا لحاظ رکھیں, دیندار کو نکاح کے لیے چنیں, اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا خیال کریں, ان کا خیال کریں, اپنی چاہتوں کے پورا کرنے میں مسلمان بچیوں کو گھر میں بیٹھے رہنے سے بچائیں, ان کو خودکشی کرنے سے بچائیں, کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کے جانے سے بچائیں, بڑے بڑے جو ہے یعنی ان سے دہیز اور اس کی ڈیمانڈ رکھنے سے بچیں, سیدھا سادہ نکاح کریں, آسان نکاح کریں, اور اس کے بعد خوشگوار زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھتا فرمائیں. عصر کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس ہوگی جس میں بیوی شوہر خوش خوش کیسا رہیں, اچھی زندگی کیسی ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ ہم دیکھیں گے.